نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف جاری ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورة يوسف تنویر ہے سورہ احد کے اوپر. سورہ احد میں جن مقاصد اربعہ کا بیان تھا، عبادت کا لائق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، ترغیب فی التبلیغ اور تسلی برائی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان چار مقاصد کا بیان تھا سورہ احد میں. اور وہاں ان دعاوی کے اس بات کے لیے دلائل بھی دیے گئے. اس سورت کے اندر ان چار مقاصد کو واضح کیا گیا ہے، اور مزید ان کو ظاہر کیا گیا ہے. اس کو تنویر کہتے ہیں. تنویر مثال کے ساتھ کیا جاتا ہے یا قصے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اثبات دعویٰ دلائل کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہاں ان دعاوی کو ثابت نہیں کیا گیا بلکہ ان کو واضح ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے یہاں دلائل نہیں ہے، یہاں مثال ہے یا بیان ہے یا قصہ ہے. اور تنویر کے اندر کمی بیشی نہیں کی جاتی ہے، اس لیے اس صورت کے اندر کمی بیشی نہیں کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑی صورت ہے، لیکن اس صورت کے اندر آپ کو جنت کا یا جہنم کا تذکرہ نہیں ملے گا. صورت کے اندر مزید اس مسئلے کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور باہر کی دنیا میں بھی انبیاء کرام نے دنیا کو یہی بتایا. یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی اپنے قیدیوں کو یہی مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ عبادت اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا لائق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. دیکھیں، یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، لیکن ان کا لاڈلا بیٹھا جن کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے محبت والد کے دل میں بہت زیادہ بڑھائی تھی. اور چونکہ امتحان انبیاء کا بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے اسی بچے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان لیا، اور اچانک وہ والد کے آنکھوں سے غائب ہو گئے. اور غائب بھی کن کے ہاتھوں ہو گئے؟ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں. تو ظلم بالائے ظلم، مصیبت بالائے مصیبت یہ تھی کہ سانحہ آیا، غم آیا، اور اس کا اظہار بھی کسی کے سامنے نہیں کر سکتا. اس غم کو دل کے اندر چھپا کے رکھتے تھے، اور اس غم کو دل کے اندر دبا کے رکھتے تھے. اور پھر اس کا اثر کیا ہوا کہ اس کے اثرات پھر آنکھوں سے جو ہے نا باہر آتے تھے آنسو کی شکل میں، اور بھی نہیں چھری. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے اس صدمے کے باوجود، اس غم کے باوجود، کہ اس وقت میرا بیٹا کنویں میں پڑا ہے، اس وقت میرا بیٹا غلام بن کے مصر کے بازاروں میں بکا ہے، اس وقت میرے بیٹے کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، اس وقت میرا بیٹا جیل میں ہے، اور اس وقت میرا بیٹا جیل سے نکل کر مصر کے اندر با اختیار بن چکا ہے، اور اس وقت میرا بیٹا بادشاہ بنا ہوا، پتہ نہیں ہو. اور ساتھ ساتھ ترغیب فی التبلیغ بھی ہے، اس کے اس مسئلے کو بھی مزید واضح کیا گیا ہے. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ تسلی ہے، کل میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی یہی امتحانات آئے تھے اور یہی مشکلات ان کے اوپر آئی تھی، ان کو بے وطن کیا گیا، پھر ان کو کنویں میں جانا پڑا، پھر وہاں سے نکل کر مصر پہنچا، وہاں سے جیل چلے گئے، اور جیل سے پھر جب باہر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا، بادشاہ بنا دیا. اور وہی بھائی جو ان کے دشمن بنے ہوئے تھے حسد کی وجہ سے، بالآخر وہ ان کے سامنے گر گئے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور ان نے اپنی زبان سے اعلان کر دیا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی تقریباً اسی قسم کے حالات جو ہے نا آپ پر آنے والے آپ پر آئے ہیں اور آگے آنے والے ہیں. تو جس طریقے سے ان مشکلات کے بعد یوسف علیہ السلام کا انجام کیا تھا، بہت بہتر تھا، تو اسی طریقے سے آپ کا انجام بھی بہت بہتر ہوگا. آپ کو نکالا جائے گا اپنے آبائی وطن سے، اور پھر غار کے اندر بھی آپ کو جانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس سے پہلے جیل میں بھی آپ کو جانا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ یہاں سے جلا وطن ہو کر مدینہ جائیں گے، اور مشکلات آئے گی، لیکن بالآخر مکے کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے تلوار کے نیچے آئیں گے، آپ کے قابو کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اور سرنڈر ہو جائیں گے. اور پھر آپ جو پیغام ان کو اس سے پہلے دیتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے، بالآخر وہ آپ کے پیغام کو قبول کریں گے. اور وہ جو جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے جب وہ ان کے قابو میں آ گئے تھے، لا تسریب علیکم اليوم، تو بالکل اسی طریقے سے آپ کے زبان سے بھی ایک دن ایسا، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی جملہ نکلے گا. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تسریب علیکم اليوم. تو پیغمبر کے لیے تسلی ہے، اور انتہائی ترغیب فی التبلیغ، اور اسی طریقے سے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت وضاحت کے ساتھ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صورت تنویر ہے سورہ ہود کے مسائل کے اوپر، اور جو مسائل وہاں بیان کیے گئے ہیں مزید وضاحت کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا گیا. تو اس صورت کے مقاصد میں سے بھی یہی ہے کہ مسائل اربعہ کو مزید واضح کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، یہ صورت کے مقاصد میں سے ہیں. اور ما بحر امتیاز بھی یہی ہے قرآن مجید کے وہ صورت جس میں سورہ ہود کے مسائل کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہ صورت سورہ یوسف ہے. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه، میں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، 15 احوال ہے اس واقعے کے، تو یہاں سے چوتھا حال جو ہے نا بیان ہو رہا ہے. اور پہلا حال تو یوسف علیہ السلام نے جس وقت خواب دیکھا تھا وہ پہلا حال تھا. اس قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکما والشمس والقمر. دوسرا حال اس قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. یہاں سے دوسرا حال شروع ہوتا ہے، اور تیسرا حال وجاءت سیارت فارسلوا باردہم فادلا دلوا، یہ تیسرا حال ہے. اور اب یہاں سے چوتھا حال شروع ہوتا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر، کہا اس آدمی نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا عزیز مصر، انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ لِامْرَأَتِهِ ہی اکریمی مَثْوَاهُ، بیوی سے کہا کہ ان کو عزت اور عفت کے ساتھ رکھے. عسى أن ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم ان کو بیٹا بنائے. یہ مانعات الخلوہ ہے، تو جمع ممتنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بیٹھا بنائے اور ہمیں فائدہ بھی پہنچائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ افرس الناس ثلاثۃ، سب سے زیادہ فراست والے آدمی تین ہیں. ایک عزیز و مصر، عزیز مصر یعنی وہ اس قدر صاحب فراست تھے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ بچہ بڑے کام کا بچہ ہے، اور بیوی سے کہا کہ اس کو عزت اور عفت سے رکھے اور آبرو سے رکھے، اس کی عزت خراب نہ ہو، بچہ بڑا کام کا بچہ ہے. تو صاحب فراست تھا یوسف علیہ السلام، غلام کے حیثیت سے ان کے ہاتھوں میں گئے تھے، لیکن غلام کے لیے اس جملے کا استعمال یہ ان کی فراست کی بہت بڑی دلیل ہے. اکریمی مسواہ این فانا او نتخذہ ولدا. اور دوسری شخصیت جو صاحب فراست تھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ایک مسافر ہے، پردیسی آدمی ہے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئی کہ یہ آدمی بہت کام کا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. اور پھر والد سے جا کر سفارش بھی کی کہ آپ ان کو لگائے، اور والد نے پھر ان کی سفارش مان لی، اور پھر بالآخر جو ہے نا رشتہ ہو گیا، اور وہ پھر ساتھ ہو کر جب مدت پوری ہوئی تو چلتے 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 توری سینا پہنچے، اور سخت سردی ہے اور بارش ہے، اندھیری رات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دلہن ہے، اور وہاں پر دور آگ نظر آئی تو بیوی سے کہنے لگے کہ آپ یہاں انتظار کریں، میں جاتا ہوں، شاید مجھے وہاں آگ ملے، یا یہ ہے کہ وہاں سے راستے کا پتہ چلے. اور غیرتی اس قدر تھے کہ سفر رات کو کرتے تھے، اور عام شاعرہ سے نہیں جاتے تھے، راستے سے ہٹ کر جو ہے نا جاتے تھے تاکہ بیوی پر کسی کی نظر نہ پڑے. وہاں گئے تو وہاں حکم میں لے کے جاؤ فرعون کے پاس، انہ توغا اذهب الى فرعون انہ توغا. پھر پلٹ کر بیوی کے پاس نہیں آئے کہ ان کو بتایا کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے، میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں. بس اللہ کا حکم ہے، سیدھا گئے فرعون کے پاس، اور بیوی کو اللہ پر توکل کر کے وہی چھوڑ دیا کہ اللہ پاک حفاظت کرے. تو دوسری جو ہے نا یہ خاتون تھی صاحب فراست، شعیب علیہ السلام کی بیٹی. اور تیسرا آدمی جو صاحب فراست تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. حضرت کی وفات کے بعد فتنے پیدا ہو گئے، حالات وہ نہیں تھے جو حضرت کے زمانے میں تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی کہنے لگے کہ اس وقت لشکر پہ لشکر روانہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ صاحب فراست تھے اور وہ حالات کو بھی سمجھ گئے تھے، اور حالات کے درستگی کے جو نقشے ہیں ان کو بھی سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی. اور وہ صحابی جو صحابہ کرام کے اندر نرم دل صحابی سے مشہور ہے، اور خود بیٹی کہتی ہے حضرت سے کہ میرے والد کے مسلح پہ کھڑا نہ کرے، رقیق القلب اسیف رجل اسیف نرم دل ہے اور برداشت نہیں ہوگا آپ کے مسلح پہ کڑا ہوگا تو رونے لگ جائے گا, آواز مجمع کے پاس نہیں جائے گی کسی اور کو کڑا. لیکن انہوں نے اس وقت جو سختی دکھائی وہ بڑی مثالی تھی. اور خطبہ دیا ان اللہ باس محمد والحق شرید فبعثكم الله وجعلكم امة وسطة باقية. ابتدا میں جب حضرت تشریف لائے تو اسلام کمزور تھا, مسلمان کمزور تھے, پھر ہم سب حضرت کے پاس جمع ہو گئے, ایک امت وجود میں آئی, اب یہ امت قیامت تک رہے گی. والله لو منعوني قالا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقبل معهم الحجر والشجر لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله. ایک رسی جو حضرت کے زمانے میں دیا کرتے تھے اور آج اگر انہوں نے زکات کے جانور کے ساتھ اس رسی کے دینے سے انکار کیا, یا ایک معمولی چیز زکات میں دیا کرتے تھے آج اگر اس کے دینے سے انکار کر دیا اور میرا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا, مجھے تنہا جو ہے نا ان کے خلاف لڑنا پڑے تو میں تنہا جہاد کروں گا, لڑتا رہوں گا, یہاں تک کہ یا تو اللہ کی دین کو عزت ملے اور یا میں جامع شہادت جو ہے نوش کروں. اور ان کا یہ فیصلہ تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کے سینے کے اوپر حق کو منشرح کر دیا. اور اس کے بعد ایک سال کے گمسان جنگوں کے بعد سارے فتنے دب گئے. تو یہ تین آدمی صاحب یعنی افرس الناس, بہت زیادہ فراست والے تو بہت سارے لوگ ہیں, لیکن جن کی فراست بہت زیادہ تھی وہ یہ تین آدمی تھے. اس میں ایک عزیز مصر ہے جو اپنی بیوی سے کہتا ہے اکرمی مسواہ عسا این فانا او نتخذہ ولدا وکذالک مکنا لیوسف الارض. اسی طریقے سے ہم نے ٹکانہ دیا, بہترین ٹکانہ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں. ولنعلمہ یہ نعمت ظاہری ہے, اور آگے ولنعلمہ نعمت باطنی ہے, تاکہ ہم ان کو سکھائے من تعویل الاحادیث, خوابوں کی تعبیر. ایک معنی خوابوں کی تعبیر جیسے کہ کل کے سبق میں بتایا گیا تھا. دوسرا معنی اس کا کیا ہے, عواقب الامور, امور کے انجام کو جاننا, یعنی بات کو اس کے ٹکانے پر بٹھانا اور اس طریقے سے نتائج کو پرکھنا. یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی تھی. واللہ غالب علی امره, اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم, اللہ کا فیصلہ جو ہے نا وہ غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. کیوں اللہ کا حکم غالب ہے؟ اس لیے کہ بھائیوں کی تدبیر کیا تھی, خریدنے والوں کے کنویں سے نکالنے والوں کی تدبیر کیا تھی, اور اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کیا تھا. تو گم کرنے والوں کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ وہ کامیاب ہو گیا, وہ غالب آیا اور یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور مصر کے حاکم بنے. اللہ نے ان کے لیے فیصلہ یہ کیا تھا. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما, اور جب یوسف علیہ السلام پہنچے جوانی کو, اشد قوت کو پہنچے, تو جب جوانی کو پہنچے آتیناہ حکما وعلما, یعنی کمالی جوانی کے ساتھ پھر کیا شروع ہو گئی, ارتقائی روحانی شروع ہو گئی, روحانی ترقی جو ہے نا وہ بھی شروع ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ان کو, حکمن نبوت و علمن علم شریعت. یہ ارتقائی روحانی ہے, یہ بھی ساتھ جو ہے نا وہ کمال کو پہنچ گئی. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی دستور ہے. وراودته التي هو في بيتها, یہ پانچواں حال ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك, پھسلایا بہلایا اس خاتون نے جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے, عن نفسه، اپنا جی تامنے سے پھسلایا، اور کیا کہا؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازوں کو بند کر دیا. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہنے لگی آئیے، یعنی بند سور کر اور ان کے سامنے آتی ہے، دعوت گناہ دیتی ہے، اور تمام دوائی موجود ہے، تمام دوائی موجود ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہے. بادشاہ کی بیوی ہے، حسین جمیل ہے، اور یوسف علیہ السلام اس کے گھر کے اندر رہتے ہیں، اور کوئی شک شبہ بھی کسی کو نہیں ہے. اور وہ بن سور کا سامنے آتی ہے، اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کا جی ان سے اپنے طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، تاکہ یوسف علیہ السلام گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بچانا تھا، آگے نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھنا تھا، تاکہ نبوت کے لباس پر داغ نہ لگے. تو کس شان سے اللہ تبارک و تعالی نے بچایا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازوں کو بند کر دیا. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، هَيْتَ لَكَ اسم فعل ہے، یعنی عجل، جلدی آئیے، یا اقبل، آئیے آئیے. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پناہ، اللہ کے پناہ، قبہ شرعی ہے، انہو ربی، قبہ عقلی ہے، آپ کا شوہر میرا رب ہے، مجازی، یعنی اسی نے تو مجھے گھر کے اندر پالا ہے، اس کا نمک میں نکایا ہے، لہذا نمک حرامی یہ نیک لوگوں کی علامت نہیں ہے. رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے اخلاق فاسد نہ ہو تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. قبہ فعلی ہے، قبہ عقلی ہے. انہو ربی احسن مسوایا، اور انہوں نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا، بہت عزت سے مجھے رکھا، میں کیسے ان کے حریم کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. انہو لا یفلح الظالمون، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کامیابی نہیں عطا کرتے ہیں، یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، لفظ ایک ہے لیکن شروعات کے اندر فرق ہے. ہمت کا لفظ زلیخہ کے ارادے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، یوسف علیہ السلام کے ارادے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن زلیخہ کے ارادے پر لام کو بھی داخل کیا، قد کو بھی داخل کیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ، اور یوسف علیہ السلام کے ارادے کے لیے سادہ لفظ استعمال کیا، وہم. تو اب دو مطلب ہے، زلیخا نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام والسلام کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا، اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیا دفاع کا، ایک معنی یہ. اور دوسرا معنی جس طریقے سے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہم بہا لولا ارا برہان کے ساتھ ہے، تو مطلب کیا ہوگا کہ زلیخا نے تو ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کرنے کا، وہم بہا لولا ارا برہان ربی، اور یوسف علیہ السلام بھی یہی ارادہ کرتے اگر اللہ تبارک و تعالی کے برہان کو نہ دیکھتے، سمجھے نا. یعنی یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی میلان پیدا ہو گیا، ارادہ پیدا ہو گیا. تو ارادہ اگر پیدا ہو گناہ کا، گناہ نہ ہو جائے، تو یہ عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو زیادہ جو ہے نا ایمان کا، کمال ایمان کی علامت ہے کہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے اور گناہ کے طرف میلان بھی پیدا ہو گیا، لیکن اللہ کا خوف دل میں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے میلان کے پیدا ہونے کے باوجود گناہ کی طرف نہیں گئے، کمالی ایمان کی علامت ہے. جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے دل کے اندر گناہ کے طرف میلان پیدا ہو جائے، ارادہ پیدا ہو جائے، اور پھر اللہ کے خوف سے وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، تو اس کو بھی ایک اجر ملے گا. اور اس سے زیادہ تو دوسرے روایت کے اندر ہے کہ سمعات یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، سات آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے، امام عادل و رجل شاب فی نشا فی عبادت اللہ، اور اسی طریقے سے ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعاته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ، حسین جمیل عورت دعوت دیتی ہے گناہ کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میلان پیدا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ آدمی قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہاں اس کو جگہ ملے گی. یہ تو اتنی بڑی سعادت ہے اور کمال ایمان کی علامت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی میلان پیدا ہو تو گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے اگر برہان کو نہ دیکھتے، لیکن برہان کو دیکھا. اور برہان کیا ہے؟ یعنی زنا یہ حرام ہے اور انتہائی نامناسب فعل ہے. تو علم ان کے پاس تھا، اب برہان کو دیکھا. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو علم الیقین تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے عین الیقین میں تبدیل کیا اور عین الیقین دکھایا. اور بعد کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی صورت جو ہے نا اللہ پاک نے دکھائی اور وہ اپنی انگلی جو ہے نا وہ منہ کے اندر دبائے ہوئے، تو ان کو دیکھ کر جو ہے نا فور پیچھے ہٹے. بہرحال برہان کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی. کذالک لنصرف عنہ السوء، جس طریقے سے ہم نے آپ کو برہان دکھایا اور آپ کو برائی کی طرف جانے سے روکا، اسی طریقے سے ہم برائی سے روکتے ہیں. السوء صغیرہ گناہ، والفحشاء کبیرہ گناہ، اس سے ہم اپنے خاص بندوں کو روکتے ہیں. انہو من عبادنا الصالحین، تحقیق یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، جب یہ ناکام ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو مبتلا کرنا چاہتی تھی گناہ کے اندر، اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام سے ان کا دل لینا چاہتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کے اوپر کنٹرول جو ہے نا رکھا، اور اس طریقے سے گناہ کی طرف کسی قسم کا میلان جو ہے نا پیدا نہیں ہونے دیا، یا اگر میلان پیدا ہو گیا تو اس کو کیا کر لیا؟ قابو کر لیا. اور گناہ سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو یہ خاتون جو ہے نا پیچھے لگ گئی. واستبق الباب، دروازے کے پاس جب پہنچے، وقدت قمیصہ من دبر، یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑا تھا روکنے کے لیے، قمیص پٹ گئی تھی، تو وہاں جب پہنچے قمیص پیچھے سے پٹی تھی. والف یا سید حال الباب، شوہر دروازے کے پاس اس کو پا لیا، دروازے کے پاس وہ تھے باہر. قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جب شوہر پر نظر پڑی فوراً جو ہے نا اپنا بیان تبدیل کر دیا، یعنی فوراً بیان کو تبدیل کرنا، اور اس طریقے سے بات کو تبدیل کرنا کہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہ ہو کہ پہلے کچھ اور بات چل رہی تھی اب کچھ اور بات، بلکہ آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ پہلے بھی یہ بات چل رہی تھی. اس کو مکر کہتے ہیں، اور یہ مکر کی بیماری جو ہے نا خواتین کے اندر، یہ دولت ہے جو اللہ نے ان کو دی. مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل میں اضافہ دیا ہے، عقل کم ہے ان کے پاس، لیکن وہ مکر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامل دیا ہے، اور اس کامل مکر کی وجہ سے وہ عقل مند شوہر کو یا عقل مند آدمی کو سکنڈوں میں بھی وقوف بنا دیتی. تو یہ مکر ہے. تو جب شوہر دروازے کے پاس ملا, قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا, کیا سزا ہے اس آدمی کی جو آپ کے گھر والوں کے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے. یعنی یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے میرے طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھائے تھے. اور پھر اس قدر جری تھی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کے اوپر جو ہے نا وہ حاوی تھی اور جری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ الزام لگایا, اور الزام لگانے کے ساتھ ساتھ سزا بھی خود سناتی ہے. الا ایس جنا او عذاب علیم, یا تو جیل میں ڈالا جائے نرم سزا, اور یا یہ ہے کہ ان کو کڑک سزا دی جائے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ جیل میں جائے گا, جیل کی سختیاں دیکھے گا, تو شاید میری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے, تو سزا بھی خود سنا دی. قال هي راودتني عن نفسي, یوسف علیہ السلام اب جواب بہتان دیتے ہیں. نبی کسی پر بہتان نہیں لگاتا, کیونکہ بہتانے لگانا اور لوگوں کے عیوب کو اچھالنا یہ کمینہ اور خسیس لوگوں کا کام ہوتا ہے. انبیاء تو انسانیت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں, نہ وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں, نہ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں, اور نہ وہ کسی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. اور آپ لوگ بھی وارث انبیاء ہو, اگر اپنی عزت کو اٹھانا ہے, اپنے مقام اور مرتبے کو اٹھانا ہے, تو جہاں بھی آپ جائے کسی پر تہمت نہ لگائے, اور کسی کی برائی زبان سے بیان نہ کرے, اور اس طریقے سے کسی کی طرف یہ جو خسیس کام ہوتے ہیں ان کی نسبت نہ کرے. اگر آپ کے پاس 100% یقین ہو تب بھی جو ہے نا گریز کرے. اور بے سند باتیں تو آج کل تھنوں کے حساب سے جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر ادھر سے وہاں ادھر ادھر سے یہاں پہ جو ہے نا وہ پھینکی جاتی ہیں, جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو علماء کی زبان جو ہے نا وہ ایسے باتوں کی اٹھانے کے لیے نہیں ہے, یہ تو قرآن اور حدیث سنت اٹھانے کے لیے. یہ زبان, یہ تو پاکیزہ زبان ہے. اور آج آپ نے جو ہے نا 10, 12, 13 سال بلکہ 15, 16 سال اس زبان کو قرآن اور سنت میں استعمال کیا ہے, اور اسی زبان سے آپ نے پورا قرآن مجید اٹھایا, سینے میں ڈالا ہے. اب اس زبان سے آپ عزت لوگوں کی عزتوں کو اچھال رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم کو آگ لگا دی, تباہ کر دیا آپ نے اپنے علم, اس سے گریز کرے. افسوس ہوتا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ معاشرے میں جب جاتے ہیں تو اپنا مقام اپنا حیثیت وہ کھو جاتے ہیں, نہیں پہچانتے ہیں. اور وہی باتیں جو عوام کے زبان پر ہوتی ہے علماء کے زبان پر بھی وہی باتیں آ جاتی ہیں, تو اس سے گریز کیا جائے. تو یوسف علیہ السلام بتا نہیں رہے تھے, لیکن جب انہوں نے الزام لگایا تو ظاہر ہے پھر بہتان اور الزام کا جواب تو دینا پڑتا ہے, تو اس لیے پھر انہوں نے اس کا جواب دے دیا. قال ہی راودتنی عن نفسی, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے خواہش کی تھی عن نفسی مجھ سے, وشاید شاہد من اہلیہ, اب اسی خاتون کے خاندان سے ایک بچہ وہ گواہی دیتا ہے, کیونکہ تنازع کھڑا ہو گیا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے تو کوئی خواہش نہیں کی ان سے, خواہش ان کی تھی اور مجھ سے میرا جی لینا چاہتے تھے, مجھے مائل کرنا چاہتے تھے گناہ کی طرف, مبتلا کرنا چاہتے تھے گناہ کی. میں نے کوئی خواہش نہیں کی, میں نے اپنے آپ کو بچایا. زمینی حقائق یوسف علیہ السلام کی تائید کر رہے تھے. تو یہ گواہی دینے والا اگر چھوٹا بچہ ہے تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے, اور یہ زلیخا کا چچزاد بھائی تھا, وشاہد شاہد من اہلہا, اسی کے خاندان کا ایک بچہ وہ گواہی دیتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہ من الکاذبین, اگر قمیص آگے سے پٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے, یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. سلے کی قمیص کا آگے سے پٹنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑھ رہے تھے گناہ کی طرف اور وہ پاک دامن تھے وہ اس کو ہٹا رہی تھی اس لیے قمیص آگے سے پٹی ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرْ اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو پھر یہ جھوٹی ہے یوسف علیہ السلام سچے ہیں کیونکہ قمیص کا پیچھے سے پٹنا دلیل ہے اس بات کے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور یہ پکڑ رہی تھی چھوڑ نہیں رہی تھی. فلما را قمیص قد من دبر جب عزیز مصر نے دیکھا قمیص پیچھے سے پٹی ہے قال انہ من کیدکن کہا کہ یہ تمہاری چالاکی ہے یہ خاتون کی چالاکی ہے. ان کیدکن عظیم مکر تمہارا بڑا خوفناک ہے اور سمجھ گئے کہ غلطی میری بیوی کی ہے یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے. یوسف عارض عن ھذا لیکن ظاہر ہے وہ تو بادشاہ کے حریم ہے تو یوسف علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں اور بیوی کو حکم دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو کیا مشورہ دیتے ہیں یوسف عارض عن ھذا اے یوسف علیہ السلام اس بات کے بیان کرنے سے گریز کرے میری عزت کا مسئلہ ہے لہذا غلطی ہو گئی سو ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرے عارض عن ھذا. اور بیوی سے کیا کہتا ہے واستغفری لذنبک بہت بڑی غلطی کی آپ نے پاک دامن آدمی کے اوپر ایک تو تہمت لگائی اور تقاضا بھی کیا گناہ کا اوپر تہمت بھی لگا دی بہت بڑا گناہ کیا واستغفری لذنبک اپنی خطا کے لیے اپنے گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے انک کنت من الخاطئین غلطی کرنے والی ہے آپ خطا کرنے والی آپ. وقال نسوۃ فی المدینۃ یہ چھٹا حال ہے جو یوسف علیہ السلام کے اوپر مصر میں آتا ہے اور یہ مصر کی زندگی میں یوسف علیہ السلام کے اوپر آنے والا دوسرا امتحان ہے. پہلے امتحان وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب یہ مصر کے اندر آنے والا پہلا امتحان تھا اور یہ جو ہے نا مصر کے اندر آنے والا دوسرا امتحان ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه اور یہ خواتین شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو مصر کے شہر میں رہتی تھی. انہوں نے کہا یعنی کہا کچھ شہری عورتوں نے امرأة العزيز بادشاہ کی بیوی تراود فتاہا خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے عن نفسی ہی اس کی جی کے بارے میں قد شغفہا حبا فریفتہ ہو گیا اس کا دل غلام کے محبت میں. انا لنراہ فی ضلال مبین تحقیق ہم دیکھتے ہیں اس کو صریح خطا میں کیونکہ کہاں غلام اور کہاں بادشاہ کی بیوی اور یہ عاشق ہو گئی اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گیا اس کا دل غلام کے محبت کے اندر بہت بڑی خطا کار ہے. فلما سمعت بمکرهن جب بادشاہ کی بیوی نے خواتین کی بدگوئی کو سنا خواتین کی بدگوئی کو مکر کہا گیا ہے اس لیے کہ خاتون کی عادت یہ ہے کہ وہ جو بھی غیبت کرتی ہے نا تو سر ایک دوسرے کے قریب کر کے جو ہے نا وہ غیبت کرتی ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ کوئی تدبیر کر رہی ہے اس لیے ان کی بدگوئی کو کیا کہا گیا مکر کہا گیا. ارسلت الیہن واعتدت لہن متکان. تو بادشاہ کی بیوی نے ان خواتین کے پاس پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کیا, وآت یعنی کھانے کا مجلس تھا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینن, اور کہا کہ ابھی قورمہ جو ہے نا بنانا ہے اور پیاز جو ہے نا ہر ایک کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا, ساتھ چھری بھی رکھ دی کہ تم پیاز جو ہے نا کاٹو, یعنی کوئی بھی کاٹنے کی چیز سامنے رکھ دی اور چھری بھی ساتھ رکھ دی, کاٹنا شروع کرو. انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا. وقالت اخرج علیہن, ہاں وآتت کل واحدۃ منہن سکینن, ہر ایک کو ایک چھری بھی پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن, اور پھر کہنے لگی یوسف علیہ السلام سے کہ آپ ان کے اوپر آ جائیں. مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو آواز دے دی کسی کام سے بلانے کے لیے. اب یوسف علیہ السلام کو کیا پتا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کا چرچا ہو گیا تھا, تو خواتین نے جو یہ باتیں کی تھی اس لیے تھا کہ زلیخا اشتعال میں آ جائے اور اپنا غلام جو ہے نا وہ ہمیں دکھائے. تو اس لیے خواتین نے جو ہے نا یہ اشتعال انگیز باتیں کی تھی, اور جس کی وجہ سے زلیخا اشتعال میں آ گئی. کہا کہ آئیے. فلما رأیناہ اکبرنہ, جب ان خواتین نے وہ ہاتھ میں جو ہے نا پیاز یا کوئی اور چیز سے اور کاٹ رہی تھی, چوری بھی ہاتھ میں, اور اتنے میں یوسف علیہ السلام نکلے اور زمین سے جو ہے نا آنکھیں ملاتے ہوئے گزرے جس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا, اور خواتین کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے. تو جب ان کی نظر پڑی اکبرنہ ششدر رہ گئی کہ کیا چیز ہے ان کے حسن کو دیکھ کر. وقطعن ایدیہن, اور انہوں نے کیا کر لیا, کاٹ دیا اپنے ہاتھوں کو, یعنی بالکل حواس بخت ہو گئی اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے, اور ادھر جو ہے نا چوری چل رہی ہے, ہاتھ کٹ رہے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, یہ حاشا للہ الفاظ قسم ہے, اللہ کی قسم, ما ھذا بشرا یہ انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو بہت ہی زیادہ معزز فرشتہ ہے, عام فرشتہ بھی نہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حسن دیا تھا وہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن سے بھی زیادہ تھا. لواحی زلیحا لو رأینا جبینہ لأسرنا بالقطع القلوب علی الأیدی, زلیخا کے جو ہم نشین خواتین تھی اگر وہ حضرت کو دیکھ لیتی تو پھر ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. اچھا, قالت, اب اظہار عذر ہے, زلیخا کہتی ہے فذالکن الذی لمتننی فیہ, یہی ہے وہ لڑکا جس کے بارے میں تم مجھ پر جو ہے نا کیا کرتی ہو, مجھے ملامت کرتی ہو کہ غلام ہے اور آپ کے دل میں غلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی. دیکھ لیا. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ, اور اب دیکھو اقرار جرم بھی کرنے لگ گئی, کہنے لگی کہ میں نے اس سے ان کا جی لینا چاہا, فاستعصم, لیکن اس نے اپنے جی کو سنبھال کے رکھا اور بچ گیا. فاستعصم, بچ گیا, تھام لیا اپنے جی کو اور میرے طرف نہیں آنے دیا, ورنہ میں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ میں ان سے ان کا جی لے لوں اور اس کو اپنی طرف مائل کروں اور گناہ کے اندر مبتلا کروں, پوری تیاری میں نے کی تھی, لیکن اس نے تھام لیا اپنے جی کو, کنٹرول میں رکھا اپنے جی کو اور بھی قابو نہیں ہونے دیا. فاستعصم ولا الم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين, اور آگے اپنے خطرناک ارادوں کا اعلان کرتی ہے, جو میں ان سے کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا تو ضرور جیل میں جائے گا. اور اس طریقے سے ذلیل ہوگا، بے عزت ہوگا، الزام لگے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے لگا ہے، ماننی پڑے گی میرے بات. اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے ہیں، گناہ ہے یا جیل. تو یوسف علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. کیونکہ ان کا جو خطرناک پلان تھا وہ سامنے آ گیا کہ یا تو میری بات ماننی پڑے گی اور یا جیل جانا پڑے گا. تو اس پر یوسف علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جیل مجھے پسند ہے، مما يدعوننی الیہ، اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے. تو اس سے جیل کا مطلب یہ ہے کہ جیل کی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی ہے. جیل بھی قبیح چیز ہے، جیل قبیح جگہ ہے، قبیح چیز ہے، لیکن زنا وہ تو اس سے بھی زیادہ قبیح ہے. لہذا جیل سے جو زیادہ قبیح چیز ہے اس سے بچنے کے لیے جیل جانا پسند ہے، یہ مطلب ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. یا اللہ اگر تو دفع نہیں کرے گا ان کا فریب مجھ سے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی بے عقل لوگوں سے ہو جاؤں گا. اس لیے کہ زنا عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے. جب تک عقل کام کرتی ہے تو آدمی زنا کی طرف نہیں جاتا، لیکن جب عقل اڑ جاتی ہے تو پھر آدمی زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے. فاستجاب له ربه، قبولیت دعا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فصرف عنه كيدهن، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پیر لیا، یوسف علیہ السلام سے پیر لیا ان کے تدبیر کو. انہ ہو السمیع العلیم، تحقیق اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوه، ما رأوه الآیات، پھر یہی رائے ٹیری بادشاہ کے، عزیز مصر کے، اور اس طریقے سے ان کے جو متعلقین تھے، وزراء کا ہے، مشیر کا ہے، ان سب کی ایک یہ رائے ٹیری. کیا رائے ٹیری؟ کہ یوسف علیہ السلام کو فی الحال، اگرچہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، بعد ما رأوا الآیات، یعنی دلائل دیکھے یوسف علیہ السلام کی عصمت کی، اور یوسف علیہ السلام کی عصمت کے دلائل دیکھنے کے بعد پھر عزیز مصر کے رائے، اور اسی طریقے سے اس کے جو کابینہ کے ارکان تھے ان کے رائے یہ ٹیری کہ ایسا کرتے ہیں، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين، کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو جیل میں ڈالتے ہیں. اس لیے کہ آخر جس نے تہمت لگائی ہے وہ بادشاہ کی بیوی ہے. تو یوسف علیہ السلام کو دنیا کے سامنے کچھ ظاہر کرنا ہے کہ اس کی غلطی ہے، اور تاکہ گھر والے جو ہے نا وہ کیا نہ ہو، ذلیل نہ ہو اور وہ بدنام نہ ہو، اور ان پر جو داغ دبا لگا ہے تاکہ وہ ہٹ جائے ان سے. اس لیے انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام اگرچہ پاک دامن ہے اور معصوم ہے لیکن ڈالنا ہے. تو یہ ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام کو، پھر جیل میں ڈال دیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے اندر دو غلام یا دو لڑکے، یعنی آگے پیچھے داخل ہو گئے، لیکن یہ لڑکے بھی ان دنوں کے اندر جیل گئے تھے، اور یہ ایک بادشاہ کا نانبائی تھا طباخ، اور دوسرا جو تھا وہ شراب تیار کر کے بادشاہ کو پیش کرتا تھا. ان دونوں کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے خوراک میں زہر کو ملایا ہے بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے، اس لیے ان دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور جیل میں ڈالا گیا تھا. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا. ان دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ ایک حقیقت تھی, یہ فرضی بات نہیں تھی. خواب دیکھا تھا, ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ نچوڑ کے جو ہے نا بادشاہ کے لیے میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال آخر, دوسرے نے کہا کہ انی ارانی احمل فوق راسی خبزن, میں نے سر پر روٹی کا ٹوکرا اٹھایا ہے. تاکلہ الطیر منہ, پرندے آتے ہیں اس سے کا کے چلے جاتے ہیں. نبینا بتاویلی ہی, اور درخواست کی یوسف علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے. انا نارا کے من المحسنین, ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں اور خواب کے تعبیر جاننے والا سمجھتے ہیں. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ, کہا کہ روزانہ جو آپ کو کھانا دیا جاتا ہے جیل کے اندر, اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا. ذالکما مما علمنی, اور کہا کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے یہ وہ دولت ہے جس کے تعلیم میرے رب نے مجھے دی ہے. مما علمنی ربی, میں خواب کی تعبیر کو جانتا ہوں اور خواب کی تعبیر کا علم یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. اب آگے یوسف علیہ السلام جو ہے نا خواب کے تعبیر سے پہلے ان کو دعوت دیتے ہیں اور تبلیغ جو ہے نا فرماتے ہیں, فرض تبلیغ انجام دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون, میں نے چھوڑا ہے ایک ایسی قوم کی ملت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتی ہے اور آخرت کا انکار کرتی ہے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں نے اتباع کیا ہے اپنے آبا و اجداد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اول العظم انبیاء تھے, میں نے ان کی ملت کا اتباع کیا ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, اب تشریح ملت شروع کی کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ذات صفات میں, ہمارے لیے جائز نہیں. ذالک من فضل اللہ علینا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مل جانا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر. وعلی الناس, اور لوگوں کے اوپر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے, نہ شکرے ہیں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون, اے میرے جیل کے ساتھیو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, مختلف کاموں کے لیے مختلف خدا اپنانا یہ بہتر ہے یا سارے کاموں کے لیے ایک خدا بہتر ہے؟ اس لیے کہ ایک لاہور پہ پڑا ہے, دوسرا ملتان پہ پڑا ہے, تیسرا افغانستان پہ ہے, چودہ بغداد میں ہے, پانچواں شام میں ہے, روز آپ سے مسائل لگے ہوئے ہیں. تو ایک مسئلے کے لیے آپ لاہور جائیں گے, دوسرے کے لیے ملتان جائیں گے, تیسرے کے لیے افغانستان, چوتھے کے لیے بغداد, پانچویں کے لیے شام جائیں گے, تو آپ کا کھانا خراب ہو جائے اور کام بھی نہیں ہوگا. تو مختلف کاموں کے لیے مختلف خداؤں کو پکڑنا یہ بہتر ہے یا سارے کاموں کے لیے ایک خدا کو جو ہے نا اس کی بندگی اختیار کرنا اور اسی کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کرنا, جبکہ وہ حقیقی خدا ہے اور مسائل کو حل ہی وہی کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ باقی جتنے کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے وہ ہمارے مسائل کو حل بھی نہیں کر سکتے، کون بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسمان، اور کہا کہ اللہ کے سوا آپ جن جن کی عبادت کرتے ہو وہ نہیں ہے مگر فرضی نام ہے، الا اسمان، صرف کیا ہے؟ اسماء ہے. سمیتموها انتم وآباؤکم، جو نام ان کو یہ جو نام رکھے ہیں آپ نے آپ کے آبا و اجداد نے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کسی دلیل کو نہیں اتارا. نام آپ نے دیا ہے اور نام کے نیچے کیا ہے؟ بے جان پتھر ہے، بے جان لکڑی ہے. جن کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہے نہ زبان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کے آگے پیچھے جو کچھ کرے ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ تو حالت ہے. اور اللہ ہمیں تو یہ سبق ملا ہے آبا و اجداد سے کہ ان کی بندگی اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کے لاڈلے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ تم میرے لاڈلوں کا دامن پکڑو اور ان کے ذریعے سے میرے پاس آؤ تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہیں کرنا. جبکہ کسی آسمانی کتاب میں اس سلسلے میں کسی قوم کے پاس کسی زمانے میں کوئی دلیل نہیں پائی گئی. یہ سارا ذہنوں کا اختراع ہے. ان الحکم الا للہ، حکمت صرف اللہ کی ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ عبادت نہ کریں مگر صرف اللہ کی عبادت کریں. ذالک دین القیم، اور یہی ہے سیدھا راستہ، توحید کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بے جان پتھروں کو اور لکڑیوں کو شریک کرتے ہیں الوہیت کے اندر. یہاں تک یوسف علیہ السلام نے درمیان کے اندر اپنے قیدی ساتھیوں کو تبلیغ کی، اور اب آگے جو ہے نا خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. لیکن پہلے بتایا تھا کہ تقریر لمبی نہیں ہوگی، بیچ میں جو بھی بات ہوگی وہ لمبی نہیں ہوگی، مختصر ہوگی، کیونکہ آپ نے بھی تو کہیں جانا نہیں ہے، جلدی نہیں ہے، آپ کو جیل میں پڑے ہیں. تو اس لیے اہم بات پہلے بیان کی، اب اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، میرے جیل کے ساتھیوں تم میں سے ایک آدمی اپنے سید بادشاہ کو شراب پلائے گا، بچ جائے گا وہ. واما الاخر، اور یہ یعنی جو انگور نچوڑ کر جو ہے نا نچوڑ رہا تھا اسی کے بارے میں بتایا کہ آپ بچ جائیں گے، بری ہو جائیں گے کیس سے، اور پھر آپ واپس جائیں گے بادشاہ کی خدمت میں لگ جائیں گے اور ان کو شراب پلائیں گے. واما الاخر، جس کے سر پہ روٹی کا ٹوکرا تھا اور پرندے جو ہے نا آگے اس سے روٹی جو ہے نا اٹھا رہے تھے اور کھا رہے تھے، تو اس کے لیے کہا وام الخاب آخر فیوسلب فتاکل الطیر من رأسہ، پھانسی چڑھایا جائے گا اور پھر کسی دش میں ڈالا جائے گا اور پرندے آئیں گے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر جو ہے نا وہ کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اور جس معاملے کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے فیصلہ ہو چکا ہے. وقال للذي ظن انه ناج منهما، اور یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جن کے بارے میں خیال تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، بری ہو جائے گا، واپس بادشاہ کے پاس چلا جائے گا، اس سے کہا جب آپ واپس بادشاہ کے پاس جائے اذکرنی عند ربک، اپنے سرکار بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کیجیے. اب اذکرنی عند ربک، یہ جو جملہ یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا یہ عصمت انبیاء کے خلاف تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا. اور جیل کا زمانہ وہ مزید لمبا ہو گیا. کس طریقے سے لمبا ہو گیا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. جو نوجوان رہا ہو گیا تھا بادشاہ کے پاس پہنچا تو شیطان نے اسے بلا دیا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے بھول گیا. تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. یوسف علیہ السلام مزید سال کے اندر جو ہے مزید جو ہے جیل کے اندر بضع سنین نہ رہے. بضع کا لفظ عربی کے اندر 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے, یعنی 3 سال سے زیادہ اور 9 سے کم. اتنا عرصہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام مزید جیل میں رہے. وقال الملک انی اری 7 بقرات سمان. اب بادشاہ کہتا ہے اپنے کابینہ والوں سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے 7 گائیں ہیں, اور وہ موٹی تکڑا تازہ. یاکلہن 7 عجاف, اور 7 کمزور گائیں ہیں, اور وہ 7 کمزور گائیں وہ جو موٹی گاڑی ہیں ان کو کھا رہی ہے. و7 سنبلات خضر, اور 7 بالے ہیں سبز. و اخر یابسات, اور مزید 7 جو ہے سوکھے بالے ہیں, اور وہ جو سوکھے بالے ہیں وہ لپٹ جاتے ہیں ہرے بالوں سے اور وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں. یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیا یا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے میرے وزرا, جو خواب میں نے دیکھا ہے آپ اس خواب کی تعبیر مجھے بتائیے اگر تم خواب کی تعبیر سمجھتے ہو اور خواب کی تعبیر جانتے ہو. یہ جو بادشاہ تھا ریان بن ولید تھا بادشاہ کا نام ریان بن ولید تھا, اور یہ یوسف علیہ السلام کے اوپر یعنی یہ پھر مسلمان ہو گیا تھا. بعد میں پھر یہ کیا ہوا تھا, مسلمان ہوا تھا. مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہوا تھا. قالوا اضغاث احلام. کابینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ خیالی خواب ہے اور خیالی خواب کے لیے تعبیر نہیں ہوتے ہیں, اس لیے آپ آرام سے بیٹھے اور تعبیر لینے کے چکر میں نہ پڑے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور یہ جواب شک کے ثانی کی صورت میں ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خیالی جو ہے نا کیا ہے, خواب ہے. اور دوسرا شک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خیالی خواب نہ ہو اور یہ سچا خواب ہو. تو اگر یہ سچا خواب ہے, وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, یہ دوسری صورت کے اندر جواب ہے. اگر یہ سچا خواب ہے تو ہم خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ ہم تو امور مملکت چلانے کے مہارت رکھتے ہیں, خواب کی تعبیر جو ہے نا یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے, پھر کسی اور سے پوچھیں. وقال الذي نجا منهما. اب وہ جو 2 نوجوان تھے جیل کے اندر جن میں سے ایک کو نجات ملی تھی, انہوں نے کہا وذكر بعد امه, یعنی اس کو یاد آیا یوسف علیہ السلام کافی طویل مدت کے بعد. اس نے کیا کہا؟ انا انبئكم بتاويله فارسلون. اس خواب کی تعبیر جو ہے نا میں تمہیں لا کر بتاتا ہوں, تم مجھے بھیج دو, مجھے آدمی معلوم ہے جو خواب کی تعبیر کا ماہر ہے. بادشاہ نے کہا کہ ضرور جائیے. اب یہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس جیل تو کہتا ہے یوسف ایوہ الصدیق, تمہید احترامی, کہا کہ یوسف اے سچے یا اے میرے دوست, افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف, یعنی آپ بتائیے اس خواب کی تعبیر کہ 7 گائیں ہیں موٹی اور وہ ان کو کھا رہی ہے 7 سوکھی گائیاں کمزور گائیاں. وسبع سنبلات اور سات بالے ہیں خضر سبز و اخر یابسات اور مزید سات بالے ہیں سوکھے اور وہ جب ان سے لپٹ جاتے ہیں تو یہ بھی سوکھ جاتے ہیں. لعلی ارجع الی الناس کہا کہ آپ مجھے اس کا تعبیر بتائیے شاید میں یہ تعبیر لوگوں کے پاس لے کر جاؤں گا یعنی بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کی کابینہ کے پاس. لعلہم یعلمون شاید ان کو معلوم ہو جائے آپ کی فراست آپ کی قابلیت اور آپ کی صلاحیت ان کو معلوم ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو رہائی مل جائے. قال تزرعون سبع سنین دأبا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کھیتی باڑی کرو گے سات سال جم کر. فما حسد تم فضروح فی سمبلی ہی یعنی پیداوار بہت زیادہ ہوگی لہذا جو پیداوار آپ کے ہاتھوں میں آئے تو خوشوں کے اندر جو ہے نا ان کو سنبھال کے رکھے اور نانا نے نکالے بوسی سے. الا قلیل مما تاکلون تھوڑا سا دانا نکالا کرے جو آپ نے کھانا ہو بس باقی یہ ہے کہ اس کو خوشوں کے اندر رکھے. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن اور پھر اس کے بعد سات سال مزید آئیں گے جو بہت سخت ہوں گے اور قحط سالی کے سال ہوں گے اور وہ جو سات سال ہیں اس کے اندر آپ کائیں گے وہ تمام کے تمام اناج جو آپ نے رکھا ہے. الا قلیلا مما تحسنون مگر بہت کم بچے گا بیج وغیرہ کے لیے باقی سارا جو ہے نا پھر لوگ کھا جائیں گے سات سالوں کے اندر. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا اس میں بارشیں بہت زیادہ ہوگی اور ان بارشوں کے اندر جو ہے نا کیا ہوں گے وفیہ یاسرون پل خوب پیدا ہوں گے انار اور انگور سارے پل پیدا ہوں گے اس میں پھر تم جو ہے نا رس نہ چھوڑو گے. وقال الملک اب غلام نے جو بادشاہ کا خادم تھا خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر کو سنا تو وہ حیران ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کی قابلیت ان پر واضح ظاہر ہو گئی. تو اب انہوں نے کہا وقال الملک یہ نو حال ہے یوسف علیہ السلام کا. بادشاہ نے کہا ائتونی بھی ان کو میرے پاس لے کر آؤ جس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے یہ جو قیدی ہے. فلما جاءہ الرسول اب بادشاہ کی طرف سے بلانے والا وہ پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے. قال ارجع الى ربك فسله ما بال نسوت التي قطعنا ايديهن. یوسف علیہ السلام آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی استقامت کی تعریف کی اور فرمایا کہ اگر اسی طریقے سے لمبے عرصے کے لیے میں جیل میں پڑا ہوتا اور جیل سے رہائی کا پروانہ اگر آتا تو میں تو شاید فوراً قبول کرتا اور نکل آتا. لیکن یوسف علیہ السلام یہ توازن آپ نے کہا لیکن یوسف علیہ السلام کی استقامت جو ہے نا کہا کہ قابل تعریف ہے کہ اتنا لمبا عرصہ جیل میں پڑے رہنے کے باوجود بلاوا آتا ہے پروانہ جو ہے نا آ جاتا ہے جیل سے رہائی کا اور یوسف علیہ السلام فوراً اپنا بستر باندھ کر روانہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں کہ جاؤ بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہو کہ وہ جو خواتین کا قصہ تھا اس کا کیا ہوا. یعنی بادشاہ کی بیوی پر تومت نہیں لگاتا اس لیے کہ وہ حریم ہے بادشاہ کی. کہا کہ وہ جو خواتین جمع ہو گئی تھے ان کا کیا مسئلہ تھا اس کی حقیقت کیا تھی. ظاہر اشارہ کر دیا اس واقعے کی طرف تو بادشاہ سمجھ جائے گا. قال ارجع الى ربك واپس جائیے اپنی سرکار کے پاس. فصل ہو ان سے پوچھئے ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن ان خواتین کا جو قصہ تھا اس کی حقیقت کیا تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے تدبیر سے خوب باخبر ہے. یعنی میں تو اللہ کا نبی ہوں، داغ دبا دامن پر باقی رہے اور میں فوراً نکلوں، یہ نبی کے شان کے ساتھ لائق نہیں ہے. پہلے دبے کو ہٹاؤ، اس کے بعد پھر میں نکلوں گا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. اب بادشاہ نے تفتیش شروع کی، کہا کہ کیا مسئلہ تھا تمہارا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو دعوت دی تھی، عن نفسہ یعنی اس کا جی جو ہے نا لینا چاہتے تھے اس سے. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. اب وہ خواتین جو ہے نا برادری یوسف کا اعلان کرتی ہیں، اللہ کی قسم ہم نے تو یوسف علیہ السلام کے اندر رائی کے دانے کے برابر برائی نہیں دیکھی، ہم نے کسی قسم کی برائی نہیں دیکھی. ما علمنا علیہ من شیئن. قالت امرأت العزیز الان حسحس الحق. اب بادشاہ کی بیوی جو اصل مدعی تھی وہ کہنے لگی کہ کل گئی اب سچی بات، اور کہنے لگی انا راوتو عن نفسی، میں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مائل کیا تھا اپنی طرف، اور میں نے ان سے ان کا جی لینا چاہا تھا تاکہ وہ گناہ میں کیا ہو جائے، مبتلا ہو جائے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے تھے اور وہ بھی گناہ تھے بے قصور تھے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تحقیق اور تفتیش پہلے ہو جائے اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے بادشاہ کو، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے بادشاہ کے عدم موجودگی میں اس کے گھر میں خیانت نہیں کی. وان اللہ لا یهدی کید الخائنین، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو فریب، خیانت کرنے والے کے فریب کو جو ہے نا کامیاب نہیں کرتا، یعنی جو دغاباز ہوتے ہیں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے فریب کو جو ہے نا اللہ پاک چلنے نہیں دیتا. لا یادی یہاں کامیاب کا معنی بھی کر سکتے ہیں، چلنے نہیں دیتا، کامیاب نہیں ہونے دیتا. وما ابرئ نفسی، اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، یعنی میں اپنے آپ کو اپنے برات جو ہے بیان نہیں کرتا کہ بس میں تو بالکل پاک دامن ہوں اور مجھ سے تو گناہ اور غلطی ہو نہیں سکتی. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمارے ساتھ بھی ہے، اور نفس جو ہے نا یہ تو ہمیشہ برائی کا جو ہے نا کیا دیتی ہے، دعوت حکم. الا ما رحم ربی، ہاں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو جائے، جس کے اوپر اللہ کا کیا ہو جائے، رحم ہو جائے. اور وہ جو گناہ کا مادہ ہے نفس کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس سے کیا کرے، نکالے، اور نفس سے لوامہ جو ہے نا کیا بن جائے، نفس سے مطمئنہ بن جائے. تو اس کا نفس تو اس کو برائی کا حکم نہیں دیتا، باقی تو ہر آدمی کے ساتھ جو نفس ہے وہ تو برائی کا حکم جو ہے نا وہ دیتا رہتا ہے. ان ربی غفور رحیم، میرا رب بخشنے والے میرا بان ہے. یوسف علیہ السلام کے بات کا مقصد یہ ہے کہ جب مجھے دعوت گناہ ملا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، دوائی بکثرت موجود تھی، لیکن اس وقت جو میں بچا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب کے طرف سے جو ہے نا خصوصی کرم اور رحم تھا میرے اوپر، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بچایا. وقال الملک ایتونی بھی استخلصہ لنفسی. اب بادشاہ نے دوبارہ پیغام بھیجا، کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جا کر کہہ دے کہ آپ پاک دامن ہیں، اور خواتین نے اپنے خطا کا اقرار کر لیا، اور پھر کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ. استخلصہ لنفسی، خالص رکھوں گا میں اس کو اپنے کام کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی اس کو میں مشیر بناؤں گا. فلما کلمہ، قال انك اليوم لدينا مكين امين. اب یوسف علیہ السلام آ گئے بادشاہ کے پاس, اور جب بادشاہ کے ساتھ پہلی میٹنگ ہے اور پہلی ملاقات ہے, تو اس میں بادشاہ یوسف علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ انک الیوم لدینا, آج اب ہمارے ہاں مکین معزز ہے, امین معتبر ہے, یعنی بہت بڑے عہدے پر جو ہے نا ہم نے آپ کو کیا کر دیا, مقرر کر دیا. اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جس طریقے سے میں نے خواب دیکھا تھا, آپ نے خواب کی تعبیر بتائی ہے, اب پلاننگ آپ نے کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے. تو یوسف علیہ السلام پھر اختیارات مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اختیارات. اس لیے کہ عہدہ اگر ہو, اختیار نہ ہو, تو بدنامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا, اور آدمی کام بھی نہیں کر پاتا. اختیارات ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آدمی کام بھی کر سکتا ہے. کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے وزیر خزانہ بنائے, اور پھر اپنا کمال بھی بتا دیا. انی حفیظ, میں نے کہبان ہوں, علیم, خوب جانتا ہوں اپنے قلمدان کے چلانے کو, لہذا مال کی حفاظت بھی کروں گا, خیانت نہیں ہوگی, اور اپنے قلمدان کو صحیح طریقے سے چلانا خوب جانتا ہوں, یہ قابلیت اور مہارت بھی ہے میرے مجھ پہ. تو آدمی کے اندر اگر کمال ہو اور اس کمال کو اگر وہ ظاہر کرے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یجوز للرجل ایصف نفسہ اذا جہل, یار یہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی تعریف اور اپنا کمال جو ہے نا وہ خود بیان کرے جبکہ لوگ اس کو یا اس کے کمال کو نہ جانتے ہو, تو ایسے وقت میں آدمی اپنا کمال جو ہے نا وہ خود کیا کر سکتا ہے, وہ بیان کر سکتا ہے. مثال کے طور پر, یعنی یہ شرعی اور قبی عمل نہیں ہے. مثال کے طور پر اب یہاں سوراب گوٹ سے آگے کوئی بہت بڑا مذہبی اجتماع ہے اور اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, تو اب ظاہر ہے وہاں پر تو پورا ایک شہر کو بسانا ہوتا ہے. تو اگر ایسے وقت میں لوگ جاتے ہیں اور وہ اپنے کمال منتظمین کو بتاتے ہیں کہ میرے اندر یہ کمال ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں, دوسرا جائے میرے پاس یہ ہنر ہے, یہ مہارت ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں, اور تیسرا جائے وہ یہ کہے کہ میرے اندر یہ کمال ہے, یہ مہارت ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو یہ کوئی قبیح بات ہے؟ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. تو اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بھی جو کمال ان کے اندر تھا وہ کمال بتا دیا کہ میں حافظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں, لہذا وزیر خزانہ مجھے بنایا جائے اور خزانے کا مالک نگران مجھے بنایا جائے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اسی طریقے سے ہم نے با اختیار بنا دیا یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین پر. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, کس طریقے سے با اختیار بنا دیا کہ یوسف علیہ السلام سرزمین مصر پر جہاں چاہتے تھے وہاں سکونت پذیر ہوتے تھے, یعنی بادشاہ برائے نام ہو گیا اور اختیارات سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے, اور بعد میں تو یوسف علیہ السلام پھر مکمل بادشاہ بنیں گے بادشاہ کے انتقال کے بعد, اور بادشاہ پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. یتبوؤ منہا حیث یشاء, یعنی سکونت اختیار کرتے تھے جہاں چاہتے تھے. نصیب برحمتنا من نشاء, اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے کہ ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جسے ہم چاہیں. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین, اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں, اس کو ضرور نیکی کا ثمرہ ملتا ہے. دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر تو ہر حال میں ملے گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا, لیکن آخرت کا جو اجر ہے وہ ایمان والوں کے لیے بہت کیا ہے, بہتر ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, جنہوں نے ایمان لایا اور رہے پرہیزگار, ان کے لیے آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم, اب یہ دسواں حال ہے. یوسف علیہ السلام نے انتظام سنبھالا اور سات سال جو ہے نا خوب غلے پیدا ہونے لگے اور ان کو سٹور کرنے لگا, اور اس کے بعد پھر سات سال جو ہے نا وہ قحط سالی کے شروع ہو گئے. مصر سے دائیں بائیں آگے پیچھے جو شہر آباد تھے, جو علاقے تھے, وہاں غلے کی قلت پیدا ہو گئی اور لوگ جو ہے نا ایسے حالات کے اندر پھر روپے کی چیز 10 روپے میں بیچتے ہیں. اور یہاں یوسف علیہ السلام کی پلاننگ بہت اچھی پلاننگ تھی, سستا غلہ جو ہے لوگوں کو ملتا تھا, تو مصر کے لوگوں کو تو جتنا چاہیے تھا ان کو دیتے تھے کم قیمت پر, اور باہر سے جو لوگ آتے تھے تو باہر سے آنے والوں کو ایک اونٹ کا بار ملتا تھا. کنعان خبر پہنچی کہ مصر کے اندر سستا غلہ ملتا ہے, اس لیے یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے جمع کی اور وہاں سے روانہ ہو گئے مصر غلہ لانے کے لیے کہ وہاں سستا غلہ مل جاتا ہے, کم قیمت پر وہاں غلہ مل جاتا ہے. بادشاہ نے بڑا زبردست انتظام کیا ہے, تو چل پڑے مصر کی طرف. چلتے چلتے مصر پہنچے, یوسف علیہ السلام یہاں کا بادشاہ ہے. وقال اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم له منکرون, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا, کب کہا؟ فدخلوا علیہ, جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. فعرفہم, یوسف علیہ السلام نے پہچانا. وہم له منکرون, لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا, وہ نہ پہچان سکے, اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اس وقت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, اور یہ بہت لمبا عرصہ گزرا تھا, تقریباً 40 سال گزر گئے تھے بیچ کے اندر. 40 سال, 40 سال یعقوب علیہ السلام روتے رہے یوسف علیہ السلام کی, تو اس لیے بھائیوں نے نہیں پہچانا, لیکن یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا. ولما جہزہم بجہازہم قال ائتوني باخ لكم, اور جب ان کو غلہ دینے لگے ایک ایک اونٹ کا بار ملا, تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی زبان سے یہ بات نکلی کہ ہمارا تو ایک بھائی گھر میں ہے, لہذا اگر ان کا ایک بار ہمیں مزید مل جائے تو بہت اچھا ہوگا. اقرار کر لیا کہ ایک بھائی ہمارا گھر میں ہے, وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکا اس لیے کہ ہمارے والد کمزور ہے اور وہ ان کو جدا ہونے نہیں دیتا, تو اس لیے وہ نہیں آ سکے. اگر ان کا بھی ہمیں آج غلہ مل جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام ہم ان سے کہتے ہیں, ولما جہزہم بجہازہم, جب تیار کر دیا ان کو ان کا سامان, قال ائتونی باخ لکم من ابیکم, یوسف علیہ السلام اب کہتے ہیں کہ جو تمہارا بھائی ہے باپ سے, آئندہ جب آپ نے آنا ہو تو ضرور اس کو لانا پڑے گا, اور جب تک وہ نہیں آئے گا تو نہیں ملے گا, لیکن یہ ہے کہ اب آپ کو لانا پڑے گا. کیوں؟ الا ترون انی اوفی الکیلا, یہ تدبیر اول ہے ترغیب کے لیے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہم ناپ تول پورا پورا دیتے ہیں, وانا خیر المنزلین, اور مہمانوں کا اکرام بھی بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں, اس لیے آپ ضرور اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آئیے گا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ, اور اگر تم نے اپنا بھائی ساتھ نہیں لایا تو پھر آپ کے لیے غلہ بھی نہیں ہے, آپ کو غلہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے تھے اور آپ ایک بار دھوکے سے لے جانا چاہتے تھے, وہاں پیچھے گھر کے اندر آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے. ولا تقربون, اور اگر بھائی نہیں لایا تو میرے پاس نہیں آنا. پھر قالوا سنراودہ عنہ اباہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم بہلائیں گے ان کے متعلق اپنے یعنی ان کے والد کو، اور جیسے بھی ہوگا ہم والد کو راضی کریں گے، ان کو لے کر آئیں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم ضرور جو ہے نا یہ کام کریں گے، ان کو لے کر آئیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے اپنے عملے سے کہا کہ ان کی جو جب پہنچی ہے وہ ان کے سامان میں واپس ڈال دو. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، شاید جب یہ لوٹ جائے اپنے گھر کے طرف تو وہاں ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری جمع پہنچی بھی واپس آ گئی. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو ظاہر ہے جب ان کے پاس جمع پہنچی ہوگی تو شاید پھر دوبارہ آ جائے، ورنہ یہ تو نبی کی اولاد ہے، جب مال لینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا تو واپس کیسے آئیں گے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، واپس آئے تو کہنے لگے تمہید، اے ہمارے ابا جان آئندہ ہمیں کیل سے منع کیا گیا، یعنی آئندہ ہمیں غلے سے منع کیا گیا، ہمیں غلہ نہیں ملے گا جب تک بنیامین ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. فارسل معنا اخانا، ہمارا بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے، نقتل، تاکہ ہم وہاں سے غلہ لا سکے. وانا لہ لحافظون، آپ بے فکر رہے ہم بھرپور حفاظت کریں گے، اور اب جو ہے یہ ضائع نہیں ہوگا. قال هل آمنكم عليه الا كما آمنتكم على اخيه، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں آپ کے اوپر پھر اسی طرح اعتماد کروں جس طریقے سے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں آپ کے اوپر کیا کیا تھا، اعتماد کیا تھا من قبل، اس سے پہلے. لیکن ان کا اصرار تھا، تو بالآخر جب وہ تیار ہو گئے تو کہنے لگے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یعنی میں اپنے بیٹے کو سپرد خدا کر کے بیچتا ہوں تمہارے ساتھ، اللہ کے حفاظت میں دے کے بیچتا ہوں تمہارے ساتھ، اور وہ ارحم الراحمین ہے اور بہترین بہترین حفاظت کرنے والے. ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پایا وہ جمع پہنچی کہ وہ تو واپس کی گئی ہے اناج کے بار کے اندر جو ہم لے کر گئے تھے اناج خریدنے کے لیے. قالوا یا ابانا ما نبغی ہاذہ بضاعتنا، ابا جان اور کیا چاہیے، ہاذہ بضاعتنا یہ ہماری کرنسی ہے اور یہ ہماری جمع پونچی ہے، ردت الینا جو واپس کی گئی ہمارے طرف، ونمیر اہلنا اور ہم دوبارہ جائیں گے تو اناج لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر اور ایک اونٹ کا بار مزید ہمیں زائد مل جائے گا، ذالک کیل یسیر، اور کہا کہ یہ جو ہم لے کر آئے ہیں یہ غلہ بہت کم ہے، اس لیے کہ آگے قحط سالی ہے اور یہ تو تھوڑا سا غلہ ہے، چند دن چلے گا ختم ہو جائے گا. اب یعقوب علیہ السلام کی سیرت، اس میں کیا ہے، پختگی اسباب. کہتے ہیں قال لن ارسله معکم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتن به الا ان يحاط بكم. اب دیکھو پختگی اسباب، کہتے ہیں کہ ہرگز میں اپنے بیٹے بنیامین کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتى تؤتوني موثقا من الله، جب تک تم ایسا عہد مجھ سے نہیں کرو گے کہ جو عہد مؤکد بالیمین نہیں ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ جب تک اس عہد کو کیا نہیں کرو گے، مضبوط نہیں کرو گے اور مؤکد نہیں کرو گے قسم کے ساتھ، تب تک جو ہے نا میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں بھیجوں گا. اور عہد کیا ہوگا، لتأتننی لَتَأْتُنَّنِي بِهِ کہ تم ضرور بنیامین کو میرے پاس واپس لاؤ گے, کسی بھی صورت کے اندر بنیامین کو نہیں چھوڑو گے. اِلَّا أَيُّحَاطَ بِكُمْ, ہاں اگر ایسی آفت آ جائے کہ آپ سب جو ہے نا اس میں گیر جاؤ تو اور بات ہے, لیکن جب آپ آئیں گے تو ضرور ساتھ لے کر آئیں گے. فلما آتوہ موسقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل, جب بھائیو نے قسم کے ساتھ پکا عہد کر لیا باپ کے ساتھ, تو اس کے بعد پھر باپ کیا کہتا ہے, اللہ علی ما نقول وکیل, اللہ تبارک و تعالی ہمارے عہد کے اوپر گواہ ہے اور نگہبان ہے وہ ہمارے عہد کا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اب تدبیر لطیف کہ پہلے تو آپ گئے تھے گمنام تھے, اب جو ہے نا ایک بادشاہ کے دعوت پر آپ جا رہے ہو, مزید اپنے ایک بھائی کو بھی ساتھ لے جا رہے ہو, اب تو مصر والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ گھرانے کے اندر اتنے سارے نوجوان بھائی, تو نظر حق ہے, نظر بد لگ سکتی ہے, لہذا آپ کیا کرے, نظر کے بھائی باتیں نہیں کرو, آپ ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, آپ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو, پتہ نہیں ایک یوسف اور دوسرا زلیخا تو نہیں ہے, ادھر آ جاؤ, روزانہ آپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, جب بھی میں صرف دیکھتا ہوں یہ مسکراتے ہیں, جب بھی میں دیکھتا ہوں یہ مسکراتے ہیں, پتہ نہیں کیا چیز ہے اس میں یا اس میں. اچھا اب میں اوپر دیکھتا ہوں اچانک تو وہ جگہ گم ہو جاتی ہے, پھر جگہ نہیں ملتی. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, بیٹھو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ, مختلف دروازوں سے داخل ہو. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, دیکھو تدبیر بتاتا ہے, تدبیر کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی درست رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ دیکھو تدبیر اختیار کرو, اسباب اختیار کرو, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن اعتماد اسباب پر نہیں کرنا, اعتماد بس کس پہ کرنا ہے, اللہ پہ کرنا ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور میں نہیں ٹال سکتا, بتائے تدبیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو, ما اغنی عنکم من اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے میں اس حکم کو نہیں ٹال سکتا اپنی بتائی تدبیر کے ساتھ, من شیء کسی قسم, یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا فیصلہ ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا, لہذا یہ خیال نہیں کرنا کہ میں نے آپ کو تدبیر بتا دی, تدبیر کی وجہ سے آپ کیا ہو گئے, بچ گئے, نہیں بچیں گے آپ اللہ کے حکم سے, اور اللہ کے حکم کو ٹالنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلتا ہے, علیہ توکل, تو اسی پر ہم میں نے توکل کی ہے, وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی پر توکل کرنے والے کیا کرے, توکل کرے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, اب یہ شہر کے اندر داخل ہو گئے اسی طریقے سے جس طریقے سے باپ نے حکم دیا, مختلف دروازوں سے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها, اب بیٹے بھی پیغمبر کے اولاد ہے اور عقیدہ بالکل بم ہے, کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ما كان يغني عنهم من الله من شيء, اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو فیصلہ ہوگا ہمارا تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا, الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها, واقعی یہ ہے کہ ہم جو مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے یہ یا ہمارے والد یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی, فی نفسی یعنی ان فی نفس یعقوب, یعقوب کی جی کے اندر جو ہے نا یہ ان کی خواہش تھی, قضاها ہم نے ان کی خواہش کو کیا کیا, پورا کیا, باقی یہ ہے کہ حفاظت ہمیں ملے گی اللہ کے حکم سے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا نظر بد لگنے کا تو ہم تدبیر سے نہیں بچ سکیں گے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, اور ہم علم والے ہیں, جو علم اللہ تبارک لِمَا عَلَّمْنَاهُ, جو ہم نے ان کو سکھایا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, اکثر لوگ جانتے نہیں. اب گیارہواں حال, ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه, جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے, آوى إليه أخاه, یوسف علیہ السلام نے اپنا بھائی اپنے پاس رکھا. قال إني أنا أخوك, اب ظاہر ہے بنیامین کو سارے بھائیوں سے جدا کر لیا, اپنے پاس رکھا, تو ہو سکتا ہے یوسف نے محسوس کیا ہو کہ ابراہیم پریشان ہوگا, بنیامین پریشان ہوگا, تو اس لیے ان کو بتاتے ہیں. قال انی انا اخوکا فلا تبتئس, کہا بنیامین میں آپ کا بھائی یوسف ہوں, آپ غمگین نہ ہو. بما کانوا یعملون, جو انہوں نے کیے ہیں ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ, آپ غمگین نہ ہو, میں آپ کا بھائی یوسف ہوں. ملاقات ہو گئی لیکن کسی کو بتانا نہیں. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقاية فی رحل اخیہ, اب دوبارہ ان کو اناج دے دیا, اور جب تیار کیا ان کے لیے ان کا سامان شاہی عملی نے, تو بادشاہ کے پانی کا جو جام تھا یا ناپ کا جو وہ جو برتن تھا, وہ ان کے سامانوں میں سے ایک کے سامان کے اندر, ایک کے بار کے اندر رکھ دیا. فی رحل اخیہ, نہیں بنیامین کے بار کے اندر رکھ لیا. ثم اذن مؤذن, کسی کے بار میں نہیں رکھا, اسی اپنے بھائی کے جو ہے بار میں جو ہے رکھوانے کا حکم دیا تھا, اسی کے بار میں رکھ لیا. ثم اذن مؤذن ایتھا العیر, پھر قافلہ جب تھوڑا چلا, پیچھے سے آواز دینے والے نے آواز لگائی, کہا کہ اے قافلے والو, انکم لسارقون, تم چور ہو. تم کیا ہو؟ چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون, قافلہ جو ہے نا وہ واپس لوٹا اور متوجہ ہو گیا شاہ ملے کی طرف, اور کہنے لگے کہ کیا چیز گم ہو گئی کہ تم ہمیں کہتے ہو تم چور ہو, کیا چیز گم ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا, قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر, کہا کہ بادشاہ کا جو شاہی پیالہ ہے وہ گم ہو گیا ہے, وہ نہیں مل رہا, جو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کا بار انعام میں ملے گا. وانا بہ زعیم, اور میں ضامن ہوں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم جانتے ہو ہم تو شرارت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. وما کنا سارقین, اور ہم چور نہیں ہے, پیشور چور بھی نہیں ہے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین, عملے نے کہا کہ اگر تم سچے ہو, اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہوگی؟ اگر تمہارے سامان سے وہ پیالہ نکلا اور تم جھوٹے نکلے تو پھر تمہاری کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے خود سزا تجویز کی. قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه, انہوں نے کہا کہ سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ برتن نکلے گا تو وہی آدمی جو ہے نا اس برتن کے عوض کیا ہو جائے گا؟ ایک سال کے لیے غلام ہو جائے گا. کیونکہ اس زمانے کے اندر جو ہے نا یہ قانون تھا کہ جو چوری کرتا تھا تو چوری کے عوض میں جو ہے نا وہ ایک سال کے لیے وہ غلام بن جاتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا. کذالک نجزی الظالمین, تو کہنے لگے ہم یہی سزا دیتے ہیں مجرم کو, یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو مجرم کو یہی سزا دیتے ہیں. فوضع بأوعيتهم, تو عملے نے تلاشی دوسرے بھائیوں کے سامان سے کر لیا, بنیامین کے سامان سے نہیں کیا تاکہ شک نہ ہو جائے کہ یہ تو منصوبے کے تحت ہی کام ہوا ہے. فبدا بأوعيتهم, تفتیش شروع ہو گئی ان کے سامانوں سے. قبل وعاء اخیہ, اپنے بھائی کے برتن کی تلاشی سے پہلے جو بھائی باقی تھے ان کے برتنوں کی تلاشی لے لی. سو مستخرجہا میں وعائی اخیہ, پھر اس کو نکالا اپنے بھائی کے برتن سے. کذالک کدنا لیوسف, کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نے تدبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام کو, اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی تھی. ما کان لیاخذہ اخاہ فی دین الملک, اس لیے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا اور بادشاہ کا جو دین تھا اور قانون تھا اس کے اندر چور کو وہ پکڑ کر کے روک نہیں سکتے تھے, اس لیے ہم نے ان کو یہ تدبیر بتائی تھی کہ آپ اس طریقے سے کریں. اور پھر ان سے پوچھے کہ سزا کیا ہوگی, تو سزا بھائیوں نے خود بتا دی کہ اسی کو روکے آپ جس کے سامان سے یہ برتن نکلے گا. الا ایشاء اللہ نرفع درجات من نشاء, ہم اٹھاتے ہیں درجہ اس کا جس کے درجے کو اٹھانا ہم چاہتے ہیں. تو دیکھو یوسف علیہ السلام بھائیوں نے گم کرنا چاہا, قافلے نے خرید کر جو ہے نا غلام بنایا, اور ہم نے جو ہے نا بادشاہ بنانا چاہا اور اٹھانا چاہا, تو ہم نے کیا کر لیا, اٹھا لیا. اور آج یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا ان کے سامنے کیا ہے, ذلیل ہے, اور یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں, لیکن ابھی تک ان کو پتہ نہیں. بھائی ساتھیوں کو ہلاؤ, وفوق كل ذي علم عليم, ہر علم والے کے اوپر کیا ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, یعنی ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا, تیسرے کے اوپر چوتھا علم کے اندر, اور پھر سب سے اوپر جو ہے نا کون ہے, اللہ عالم. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل, اگر آج انہوں نے چوری کی تو اس سے پہلے ان کے بھائی نے بھی کیا کی تھی, چوری کی تھی. اثر رہا یوسف فی نفسہ, یوسف علیہ السلام نے بات کو دل کے اندر چھپا کے رکھا, یا یہ ہے کہ آہستہ سے کہا. ولم یبد لہم, اور ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا اپنے بات کو. اور کیا بات آہستہ سے جو ہے کیا بات کہی, یہ بات کہی, انتم شر مکانا, تم بدتر ہو درجے میں. واللہ اعلم بما تصفون, اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں جو تم کہتے ہو, جو تم بیان کرتے ہو. یہ بات یوسف علیہ السلام نے دل کے اندر جو ہے نا چپ کر کہی, اور اونچی آواز سے انہوں نے یہ بات نہیں کہی تاکہ بات بھائیوں کو شک شبہ نہ ہو جائے. قالوا یا ایوہ العزیز ان له ابا شیخا کبیرا, اب یہ بارہ حال ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی عزیز مصر کے پاس, یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر ان لہ ابن شیخا کبیرا, اس کا باپ بڑا ہے. فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین, آپ ایسا کرے اگرچہ چوری اس نے کی ہے, ہم میں سے ایک کو آپ رو کے رکھے ان کی جگہ اور ان کو جانے دے, اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں, تو آپ یہ احسان ہمارے ساتھ کیجئے, کیونکہ ان کا والد کمزور ہے اور وہ ان کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پناہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, یا الا غیر کے معنی میں ہے, ان ناخذ کہ ہم پکڑے, الا یعنی غیر من وجدنا متاعنا عنده, اس کے علاوہ جس کے ہاں سے ہمارا جام ملا ہے, اگر اس کے علاوہ ہم کسی اور کو پکڑے, انا اذن لظالمون, اس وقت تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے, ظالم ہو جائیں گے, ہم اللہ کے پناہ ہم ایسا نہیں کر سکتے, جس نے چوری کی ہے اسی کو پکڑیں گے. فلم استیئسوا منہ خلصوا نجیا, جب یہ نا امید ہو گئے کہ اب کسی بھی صورت میں بنیامین کو رہائی نہیں ملے گی اور بادشاہ تیار نہیں ہے, تو کیا کر لیا, خلصوا نجیا, ایک طرف ہو گئے مشورہ کرنے کے لیے. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا, جو سب سے بڑا تھا انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہو کہ تمہارے والد نے تم سے پکا عہد لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے قسم کے ساتھ عہد لیا ہے، موثق من اللہ، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم قصور کر چکے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وہ ایک الگ مصیبت ہمارے گلے کے اندر پڑی ہے، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، کہا کہ میں تو ہرگز مصر کے سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے والد اجازت نہیں دیتے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہتری کا فیصلہ نہیں فرماتے، بنیامین کو رہائی نہیں ملتی، میں نہیں جا سکتا، میں تو یہاں رہوں گا، وہو خیر الحاکمین، اللہ تبارک و تعالی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں، بڑا بھائی، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرقا، آپ واپس جائیے اپنے والد کے پاس اور ان سے کہے کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو وہی کہا تھا جس کو ہم جانتے تھے، یعنی جہاں تک ہم جانتے تھے ہم نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم لے کر آئیں گے، لیکن غیب کا علم تو ہمارے پاس ہے نہیں، وما کنا للغیب حافظین، اور ہم تو غیب کے کیا نہیں تھے، محافظ نہیں تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ وہاں جا کر چوری کرے گا۔ اور پھر کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهِ، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھئے جہاں ہم گئے تھے، یعنی مصر والوں سے پوچھے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے آپ پوچھے جس قافلے کے اندر ہم واپس آئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایسا واقعہ ہوا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں، ہم کیا ہے، بالکل سچے ہیں۔ تو یہاں جب بالکل سچے تھے تو یہاں پھر یہ نہیں کہا ولو کنہ، جو پہلے کہا تھا، پہلے کیا کہا تھا، ولو کنہ صادقین، وہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، تحقیق ہم سچے ہیں، قال بل سولت لکم انفسکم، اب یوسف علیہ السلام کے والد کو تو پلاننگ کا پتہ نہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، سولت لکم انفسکم، پھر تمہارے نفوس نے جو ہے نا ایک بات بنا ڈالی تمہارے لیے، فصبر جمیل، بس میں تو صبر اختیار کروں گا، جس طریقے سے پہلے بھی میں نے صبر اختیار کیا تھا تو میں اب بھی صبر اختیار کروں گا، صبر بہترین ہتھیار ہے، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، یعنی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو واپس لوٹا دے، یعنی یوسف علیہ السلام بھی ساتھ واپس آ جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اعتماد بھروسے بھی کامل ہے، امید بھی کامل ہے، ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی ساتھ واپس آ جائے، انہو هو العلیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اللہ پاک جو ہے نا جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ٹھکانہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور حکمت والے ہیں، کہ ہماری جو پریشانی ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اوپر رحم آ جائے اور یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ واپس لٹائے، اکیلے بنیامین نہ آئے بلکہ یوسف بھی ساتھ واپس آ جائے، سب آ جائے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور الٹا پیرا ان کے پاس سے، وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، اور کہنے لگا ہے افسوس، اس لیے کہ جب نیا زخم جو ہے نا آدمی کھاتا ہے تو پرانا تازہ ہوتا ہے، یہ دستور ہے، تو بنیامین کے گرفتاری میں فوراً یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور کہنے لگے کہ یا اسف علی یوسف، ہے افسوس یوسف کے اوپر، وابیضت عیناہ من الحزن وہو کظیم، اور آنکھیں بے نور یا بے رونق ہو گئی تھی غم کی وجہ سے، وہ کظیم، اور اندر جو ہے نا اس نے غم کو بھرا ہوا تھا، کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے تھے یوسف علیہ السلام کے قصے کا، کیونکہ بھائی لے کر گئے تھے، اور میں نے کہا کہ بس ایک ہی راستہ تھا غم کو باہر لانے کا، کہ غم آنکھوں کے راستے سے جو ہے نا وہ باہر آنسو کے قطروں کی شکل میں آتا تھا، اس لیے آنکھیں بے رونق ہو گئی تھی اور بینائی چلی گئی تھی، قالوا تالله، تفتؤ تذکر یوسف، اب بھائی جو ہے نا ناسحانہ انداز میں کہنے لگے اللہ کی قسم تو نہیں چھوڑے گا یوسف کی یاد، ہر وقت ہر گھڑی یوسف کو یاد کرتے ہو، حتی تکون حرزن او تکون من الہالکین، یہاں تک کہ آپ گل جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے، اس وقت تک آپ یوسف کا تذکرہ نہیں چھوڑتے ہو، گھڑی گھڑی جو ہے ان کو یاد کرتے رہتے ہو. قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں کھولتا ہوں اپنا اضطراب اپنا غم کس کے سامنے، الی اللہ اس ذات کے سامنے جس کے طرف سے میرے اوپر یہ غم آیا ہے. تو انسان کے اوپر غم آتا ہے اللہ کی طرف سے، پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے، مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آنے والا غم مصیبت پریشانی اگر مخلوق کے سامنے رکھے تو یہ توکل کے خلاف ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے. تو میں تو مخلوق کے سامنے اپنا غم نہیں رکھتا، میں تو اس ہستی کے سامنے اپنا غم رکھتا ہوں جس کی طرف سے میرے اوپر غم آئے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو ولایت اور قرب کی علامت ہے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں کہ باپ اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھتے ہو. تو بیٹوں سے کہا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے غم کو رکھا ہے. وَعَلَمْ وَعَلَمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و رحمت کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. یا بنی یا اذهبوا فتحسسوا من یوسف، بیٹھو جاؤ تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو، واخیہ اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے مگر کافر، مسلمان نا امید نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. تو آج بھی ہم اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ یوسف واپس آ جائے گا، لہذا اب تم نکلو یوسف علیہ السلام کو بھی تلاش کرو اور ان کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو، شاید دونوں مل جائے واپس آ جائے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر، اب یہ قافلہ واپس چل پڑا کیونکہ باپ نے حکم دیا کہ جاؤ تلاش کرو، دونوں کو تلاش کرو شاید دونوں مل جائے. اب جب یہ بادشاہ کے پاس واپس پہنچے، اور بنیامین تو بادشاہ کے پاس تھا اور بڑا بھائی بھی بنیامین کی وجہ سے بادشاہ کے پاس رکا رہا، یہ بھائی واپس چلے گئے، اور واپس ان کو ایمرجنسی میں جانا پڑا، اس لیے ان کے پاس گھر کے اندر تو کوئی کرنسی تھی نہیں کہ مجھے سامان لے کر آئے. تو کہنے لگے کہ بادشاہ مسنا و اہلنا الضر، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھرانے کو سختی، وجینا ببضاعت مزجات، ہم پونجی لے کر آئے ہیں لیکن ناقص پونجی ہے، کم ہے. اور معرف القرآن کے اندر والد نے جو خط لکھا تھا بادشاہ کے نام یعقوب علیہ السلام نے، معرف القرآن نے یہاں پر اس خط کو بھی ذکر، اس خط کے مضمون کو بھی ذکر کیا ہے، اگر آپ اس خط کے مضمون کو پڑھنا چاہیں تو وہاں پر دیکھیں. کہا کہ ہم ناقص جو ہے نا پونجی لے کر آئے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمیں غلہ دے دے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اس بار پونجی کم ہے تو آپ ہمارے ساتھ احسان کیجئے. یعنی احسان کے دو مطلب ہے، یا تو آپ ہمیں خیرات میں دے دے فری میں دے دے، اور یا یہ ہے کہ رعایت کے ساتھ دے دے. ان اللہ یحب المتصدقین، اللہ تبارک و تعالی خیرات کرنے والے کو احسان کرنے والے کو، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تبارک و تعالی بدلے دیتے ہیں خیرات کرنے والے کو یا احسان کرنے والے کو. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اب سارے غم ختم ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، یاد ہے وہ کچھ کچھ شک تو ہو رہا تھا بھائیوں کو، کیونکہ چہرہ جو ہے نا بچپن کا وہ کچھ کچھ ذہن میں تھا. تو اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں حل عالم تم ما فعل تم بھی یوسف و اخی، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ از ان تم جاہلون، جب تم بے سمجھتے اس وقت تم نے کیا کیا؟ قالو انک لانت یوسف، اب بھائی متعجب ہو کر کہنے لگے کہ سچ مجھ میں تو یوسف ہو. قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر جو ہے نا احسان کرتے رہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں اور صبر اختیار کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ کی سنت ہے. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، اب بھائی کو پتہ چلا کہ بادشاہ تو یوسف ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اللہ کی قسم قد آثرک اللہ علینا، آج اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاتِئِينَ، اگرچہ ہم خطا کار ہیں. اگرچہ ہم کیا تھے؟ خطا کار تھے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے گناہ کیا اور ہم خطا کار ہیں، اقرار کر لیا. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، خاندانی ہونے کی علامت، ظاہر ہے باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، اس سے اعلی خاندان کیا ہو سکتا ہے؟ خود کریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، تو وہ کسی کے خطا اور جرم کو اس کے سامنے نہیں رکھے گا، بلکہ فوراً کیا کہے گا، فوراً کیا کرے گا، یعنی خطا غلطی کا تذکرہ نہیں کہ کیا آپ نے یہ کیا میرے ساتھ، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، بلکہ فوراً کیا کہا؟ لا تسریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، تمہیں ملامت نہیں کیا جائے گا، تمہیں باتیں نہیں سنائی جائے گی، معاف کر دیا. لا تسریب علیکم اليوم، یعنی خود یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو بھائیوں نے زیادتی کی معاف کر دیا بھائیوں کو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطا کو معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، کہا کہ یہ میری قمیص ہے، لے جاؤ ابا جان کے پاس، ان کے چہرے آنکھوں پہ ڈالو، بنائی واپس آ جائے گی. یہ معجزہ ہے یوسف علیہ السلام کا. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کنعان کی دیہاتوں میں کیا کرو گے؟ کہاں سالی کا زمانہ ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، لہذا پورا خاندان وہاں سے اٹھ کر میرے پاس مصر آ جاؤ. اب ظاہر ہے خاندان کے اندر تو صرف باپ اور بھائی نہیں ہے، خاندان کے اندر کزن شزن سارے ہوتے ہیں، تو تقریباً یہ ٹوٹل 100 آدمی تھے. یہ 100 آدمیوں کا قافلہ یہاں سے نکلا پھر مصر کے لیے، سب کے سب آ جاؤ. ولما فصلت العیر، اب یوسف علیہ السلام کے پاس جو بھائی گئے تھے اور ان کو یہ خوشخبری اور یہ پیغام ملا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھی ان کے حوالے کر دی، اب جیسے قافلہ مصر سے چل پڑا. ولما فصلت العیر، یعنی فصل قافلہ جیسے مصر سے جدا ہوا، قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، باپ کہنے لگا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے جو ہے نا پاگل نہ کہو. قالوا تالله انك لفی ضلال القدیم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ پرانی غلطی کے اندر پڑے ہو، اور اسی یوسف علیہ السلام کے عشق کے اندر جو ہے نا آپ بالکل ایسے ہو گئے جیسے پاگل. اس دیوار والے کو، دیوار کے ساتھ جو سو رہا ہے نا، اس کو جگہ ہو تو پورا ایک گھنٹہ ہو گیا اس کو، پہلے میں نے اشارہ دیا تھا لیکن کسی نے جگایا نہیں اس کو، جاؤ وضو کرو بھائی. अच्छा, फलम्मा अंजा अल बशीरु अलकाहु आला वजही, खुशखबरी लाने वाला जब आया तो उसने यूसुफ अलैहि सलाम की कमीज को डाल दिया अपने वालिद के चेहरे के ऊपर, फरतद बसीरा, बिनाई वापस आ गई। काल आलम अकुल्लकुम इन्नी आलमो मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैंने आपसे नहीं कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इल्म मुझे दिया गया है वो आपको नहीं दिया गया। قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين, अबाजान अल्लाह तबारक व तआला से हमारी गुनाह की बख्शिश मांगे और हम खताकार रहे। قال سوف أستغفر لكم, वादे इस्तिगफार, मैं आपके लिए आपकी बख्शिश के दुआ आपकी बख्शिश के लिए मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा। अस्तग़फिरु लकुम ज़ुनूबना, अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफूर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाले मेहरबान हैं। फलम्मा दखलू अला यूसुफा आवा इलैही अबवैही, जब ये यूसुफ अलैहि सलाम के पास पहुंचे इस्तिक़बालिये में, तो यूसुफ अलैहि सलाम ने इनको अपने पास जो है ना जगह दे दी। वकालत वकालत खुलू मिस्रा इनशा अल्लाह आमिनीन, और कहा कि आप शहर में दाखिल हो जाओ, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम शहर से बाहर इस्तकबाल के लिए आए थे। इनशा अल्लाह आमिनीन, तबर्रुकन इनशा अल्लाह कहा कि अगर अल्लाह तबारक तआला ने चाहा तो आप जो है ना क्या होंगे, अब फिराक से बचने वालों में से होंगे, इनशा अल्लाह दोबारा जुदाई नहीं होगी। वरफा अबवी आलल अर्श, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अपने वालिदेन को अपने साथ तख्त पे बिठाया। वखरु लहू सुज्जदन, और सारे के सारे जो है ना भाई सिजदे में गिरे। वकाल या बति हाजा ताबीद रुया मिन कबलो, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते हैं, अबाजान ये है मेरे ख्वाब की ताबीर, जो ख्वाब मैंने आज से 40 साल या 45 साल पहले इस ख्वाब को मैंने देखा था। मिन कबलो खज आल रबी हक्का, आज अल्लाह तबारक तआला ने मेरे ख्वाब को सच करके दिखाया। वकद अहसन बी इज अखरजनी मिन सिजदी, और मेरे रब ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया जब मुझे जो है ना जेल से निकाला। वजा बिकुम मिनल बदवी, और इतिहास से तुम्हें यहां लेकर आए। वमिन बादे अन नज़अ शैतानो बैनी व बैन इखवती, इसके बाद कि फूट डाला शैतान ने मेरे दरमियान और मेरे भाइयों के दरमियान, यानी मेरे भाई ऐसा नहीं थे, शैतान ने फूट डाला, वरगलाया, मलामत नहीं कर रहे थे भाई, और बीच में कुएं का तस्करा भी नहीं किया कि वहां भी इन्होंने मुझे डाला था ताकि भाइयों को सदमा ना हो। शाट शाट जो है ना बात बयान की। इन रब्बी लतीफुन लिमा यशाओ, मेरा रब जो चाहता है वही करता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, और वो इलम रखने वाला हिकमत वाला है। मैंने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम और वालिद के दरमियान जो मुफारकत का जमाना है वो कितना है, 40 साल। वालिद जब मिस्र गए तो मिस्र जाने के बाद 17 साल याकूब अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी है और बादशाह भी है, और 17 साल के बाद फिर वालिद का इंतकाल हुआ, और फिर लकड़ी के ताबूत में उनको रखा, और बेतुल मुकद्दस में यूसुफ अलैहि सलाम का दादा और याकूब अलैहि सलाम के वालिद इसहाक अलैहि सलाम के पहलों में दफन किया। यूसुफ अलैहि सलाम 120 साल जो है ना जिंदा रहे, और 120 साल के बाद फिर यूसुफ अलैहि सलाम का इंतकाल हो जाता है, और संगमरमर के ताबूत में यूसुफ अलैहि सलाम को दफन किया गया दरियाए नील के किनारे। बाद में फिर मूसा अलैहि सलाम ने वहां से निकलवा कर और बेतुल मुकद्दस ले जाकर वहां दफन किया वालिद और दादा के पहलुओं में, क्योंकि बाद में फिर मिस्र के ऊपर कब्जा मालिका का हुआ था, और फिरौन ये मिस्र के बादशाह का लकब होता था, फिर यहां इनकी हुकूमत जो है ना वो बनी थी, اور یہ یہاں کے حکمران تھے. اور کنعان سے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو قافلہ گیا تھا اس میں ٹوٹل کتنے آدمی تھے؟ 100 آدمی تھے. اور پھر مصر سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو لے کے نکلے تھے وہ تقریباً 7.5 لاکھ تھے. 7.5 لاکھ. تو اس زمانے میں اگر 7.5 لاکھ تھے تو بیچ کے اندر اگر بار بار ان کی شرارتوں کی وجہ سے یہ قتل نہ کیے جاتے تو آج آدھی دنیا بنی اسرائیل سے بری ہوئی ہوتی تھی. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے 7.5 لاکھ اس زمانے کے اندر. اچھا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. اب یوسف علیہ السلام کے مناجات. اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت دی ہے اور بادشاہت کے ساتھ خواب کے تعبیر کا علم بھی مجھے دیا ہے. فاطر السماوات یعنی یا فاطر السماوات والارض اے زمین آسمان کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو میرا حمایتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین ایمان کے حالت میں مجھے موت آئے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملائے. ذالک من انباء الغیب اس بات رسالت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم. اے حبیب کبریا ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی چیزیں ہیں جس کی ہم نے آپ کو خبر دی. تو اس بات رسالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی خبر دی. غیب کی خبر اللہ کس کو دیتے ہیں؟ نبی کو دیتے ہیں اس بات رسالت. اور پیغمبر سے غیب علم غیب کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ انباء غیب اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں, غیب کی خبر دیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے خبر جس چیز کی دی جاتی ہے صرف آدمی کو اس کا علم ہوتا ہے, اور اس کے دائیں بائیں جن چیزوں کی خبر نہیں دی گئی اس کا علم نہیں ہوتا. اس کو عالم الغیب نہیں کہتے. تو انبیاء جو ہے نا وہ عالم الغیب نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ انبیاء کو انباء غیب ہوتا ہے. غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی تھی. تو جتنی خبریں دی تھی جن جن چیزوں کی خبریں دی تھی اسی کا ان کو علم تھا. شریعت کی پوری خبر دی اس کا پورا علم تھا ان کو, پورا علم ہوتا تھا ان کے پاس. نوحی ہی لے کا وہی کے ذریعے سے جو ہے نا ہم نے آپ کو یہ خبر دی ہے. وما کنت لدیہم اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے. نفی حاضر ناظر. اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. اذ اجمعوا جب پختہ کیا انہوں نے امرهم ارادہ اپنا, وہم یمکرون جب ارادہ کر پختہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ کے سامنے سے ہٹانا ہے. وہم یمکرون اور پھر باپ سے لے جانے کے لیے جب انہوں نے کیا بنائی؟ تدبیر بنائی. کس طریقے سے لے جانا ہے اس کے لیے تدبیر بنائی. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اور اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ اگرچہ تو کتنا ہی چاہے ایمان لانے والی نہیں ہے. اکثر لوگ ولو حرستا اگرچہ آپ حریص ہو لوگوں کے ایمان کے لیے کتنا ہی چاہے کہ لوگ ایمان لے کر آئے لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر اور آپ ان سے کوئی عوض نہیں مانگتے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین اور جو آپ بیان کرتے ہو یہ کائنات کے لیے نصیحت ہے. وَكَأَيِّ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی جو ہے نا کتنے دلائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی جاننے کے لیے کتنے دلائل ہیں زمین آسمان کے اندر. وفی کل شین آیتن تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر دلیل موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر کیا کر رہی ہے، دلالت کر رہی ہے. یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اور یہ صبح شام ان دلائل کے اوپر گزرتے ہیں لیکن دھیان نہیں کرتے ہیں کہ اسے اپنے رب کے وحدانیت کو جو ہے نا پہچانے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا علم حاصل کرے، اور اس طریقے سے وحدانیت. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کے اوپر مگر باوجود ایمان لانے کے ہندو ہے، ہندو ہے. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ اور ہندوستان کے ہندوؤں کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ کڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، ہم پڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں قبر کے، اتنا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس دعوی کے باوجود بھی وہ مشرک ہے، وہ ہندو ہے، وہ مشرک ہے. اس لیے جب آپ جائے تو سب سے پہلے آپ امت کے عقیدے کا اصلاح کرے، اور شرک اعتقادی کے جو اقسام آپ کو بتائے گئے ہیں وہ سبق آپ ایک ایک آدمی کے دل میں اتارے کہ اس قسم کے عقائد اگر آپ کے ہے تو آپ مسلمان نہیں ہو. یہ نہ کہے کہ آپ مسلمان نہیں ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ شرک کے اندر مبتلا ہو، اس لیے اپنا عقیدہ درست کر لے، اور پھر شرک فعلی کے بارے میں ان کو سمجھائے. سب سے پہلی محنت عقیدے کی کرے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اعمال کی محنت کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ایمان نہیں لاتے ہیں اکثر اللہ پر مگر اس کے ساتھ کیا ہے، مشرک بھی ہے. افآمنوا ان تأتیہم غاشیتن، کیا یہ لوگ اپنے آپ کو بے خوف سمجھتے ہیں اس سے کہ آئے ان کے اوپر کوئی آفت اللہ کے عذاب کے، او تأتیہم الساعة، یا ان کے پاس آئے قیامت کی گھڑی بغتتن، بالکل اچانک، کیا اسے ہی بے خوف ہو گئے اور خواہشات کی زندگی لے کے گزار رہے؟ ظاہر ہے خواہشات کی زندگی گزارنا اور دنیا کے اندر درندہ بن کر لوگوں کے خون بہانا اور اس طریقے سے لوگوں سے ان کی زندگی چھین لینا اور ان کے اموال کو ہڑپ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بے خوف سمجھتا ہے کہ یہ صحت، یہ عمر، یہ جوانی، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، کبھی کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ میں زندہ رہوں گا، کبھی قیامت نہیں آئے، اس کا ہی مطلب ہے نا. کیا یہ بے خوف ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے سے، آفت کے آنے سے، اور قیامت کے جو ہے نا اچانک آنے سے؟ وہ ملا شعرون، لیکن یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی جو ہے نا وہ ان کے پاس آئے گی، ان کو خبر بھی نہ ہوگی. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کے بندوں کو بلاتا ہوں اللہ کی بندگی کی طرف، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، یہ خبر مقدم ہے، انا مبتدا مؤخر ہے، بصیرت انا ومن اتبعنی، یعنی یہ کام میرا ہے اور ان کا بھی یہ کام ہے جو میرا اتباع کرنے والے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کا لوگوں کو حکم دینا، یہ کام ہے نبی کا، اور نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کا یہی کام ہے. وسبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اللہ بھی پاک ہے شریک سے، اور میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ادال شبہ، یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر جس کو بھیجا مردوں کو بھیجا، کسی اور کو ہم نے تو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا. کیا آپ پہلے نبی ہے اور ان کو اعتراض پیدا ہو گیا کہ آپ کیوں آئے ہو, اب تو انسان ہو بشر ہو, فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ نوحی الیہ من اہل القرآن, ہم ان کے پاس وحی بھیجتے تھے اور وہ کس میں سے ہوتے تھے؟ بستی والوں میں سے ہوتے تھے. افلم یسیروا فی الارض تخفیف دنیاوی, کیا یہ لوگ جو ہے نا نکل کر گھومے پھرے نہیں زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, کیا انجام بنا ان لوگوں کا جو اس سے پہلے گزرے ہیں؟ نبی اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس جب گئے اور انہوں نے نبی کے پیغام کو مسترد کر دیا, ایمان نہیں لائے, تو ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے ڈیل دی, اور جب ڈیل کا وقت ختم ہو گیا پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دائیں بائیں سفر تو کیا ہوگا, اور یہ بہت سارے علاقے تو شام کے جو ہے نا راستے میں واقع تھے, کندرات جو ہے نا وہاں ان کو نظر نہیں آئے, اس سے عبرت حاصل نہیں کی مکے کے رہنے والوں نے اور اس طریقے سے مدینہ کے رہنے والوں نے, آس پاس کے علاقے کے رہنے والے عربوں نے. ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا, اور آخرت کا گھر بہترین ہے, بہتر ہے اس ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں. افلا تعقلون, کیا ابھی تک یہ بات اور یہ سبق آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اصل دنیا نہیں ہے, آخرت ہے, دنیا گزرگاہ ہے, اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے, اور آخرت کی تیاری کر کے ہم نے یہاں سے منتقل ہونا ہے, تو وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے, اور آخرت کے گھر کو تباہ کرنا آباد کرنا ہے. دنیا کا گھر آباد ہو ویران ہو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن آخرت کا گھر جو ہے نا وہ ہمیشہ آباد ہو. مسلمان یہی کوشش کرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت مسلمان خوش ہوتا ہے, ہنستا مسکراتا ہے, اور کافر جو ہے نا وہ روتا ہے اور چیختا اور چلاتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ صدائے مسلمان کو سنائی دیتی ہیں, موت کے وقت جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے, اور کافر موت کے وقت چیختا چلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر کی دنیا آباد آخرت ویران ہے, اور مسلمان کی دنیا ویران اور آخرت آباد ہے, اور فطرت ہے انسان کی کہ یہ ویرانی سے آبادی کی طرف جانے کو پسند کرتا ہے اور آبادی سے ویرانی کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتا. تو ظاہر ہے ہماری تو دنیا ویران ہے, آخرت آباد ہے, اس لیے جب یہاں سے جائیں گے آخرت کی طرف تو خوشی ہوگی. اور کافر کی دنیا آباد ہے, محلات میں رہتے ہیں, آخرت ویران ہے, اس لیے یہاں سے جانا ویرانی کی طرف اور دشتوں کی طرف جانے کو جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتا. کسی فوجی کا کی ڈیوٹی لگتی ہے ترک بارڈر پر تو پریشان ہو جاتا ہے, اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کراچی میں جو ہے نا رہنے میں مزہ ہے, سہولت ہے, کون جائے گا تر میں ڈیوٹی کرے گا؟ تو کافر کے لیے آخرت تو تر سے بھی بدتر ہے, کیونکہ تر میں تو بھڑکتی آگ نہیں ہے, دوزخ کی تکلیفیں نہیں ہیں, وہاں تو وہ بھی ہے ساتھ ساتھ. اچھا اللہ, حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ نا امید ہو گئے پیغمبر جب عذاب کے آنے میں تاخیر ہو گئی, اور عذاب کے آنے میں تاخیر کی وجہ سے قوم ڈیٹ ہوتی چلی گئی, اور بدینی کے اندر اور کفر کے اندر سرکشی کے اندر قوم جو ہے نا وہ بڑھتی چلی گئی. تو پھر کیا ہوا؟ اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ انبیاء نا امید ہو گئے قوم کی ایمان لانے سے. وظنوا انہم قد کذبوا, اور کافر قوم یہ گمان کرنے لگی کہ یہ جو انبیاء بار بار ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ نافرمانی نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، یہاں تو سینکڑوں سال گزر گئے، عذاب کا نام و نشان نہیں ہے، تو اس لیے ان کو یقین ہو گیا کہ انبیاء کے ساتھ جو عذاب کی باتیں کہی گئی ہے وہ انبیاء سے جھوٹ بولا گیا ہے، کوئی عذاب عذاب نہیں ہے. اس طریقے سے باتیں جو ہے نا کافر کرنے لگے. جاءہم نصرنا، تو ایسے حالات میں پھر ہماری مدد آئی انبیاء کے پاس. فنجی من نشا، جسے ہم نے چاہا تو اس کو ہم نے نجات دی، اور جن کو غرق کرنا چاہا اس کو کیا کر دیا، غرق کر دیا. ایک مطلب یہ ہے، آیت کا ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب، اذ استیأسَ الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، عذاب کی تاخیر، عذاب سے جب انبیاء کیا ہو گئے، یعنی اس طریقے سے کہا نہیں لیکن یہ ہے کہ ایسے وسوسے اور خیالات پیدا ہو گئے، ناامیدی کی وسوسے اور کیا پیدا ہو گئے، خیالات پیدا ہو گئے عذاب کے جو ہے نا آنے کے متعلق. اور وسوسوں کے اندر جو ہے نا ان کو ایسا خیال ہونے لگا، ایسا گمان ہونے لگا کہ جس عذاب کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا شاید ہم نے اس عذاب کا جو رنگ سمجھا وہ نہیں تھا. سمجھے نا، یعنی خیالات پیدا ہو گئے عذاب کی تاخیر کی وجہ سے انبیاء کے دلوں میں. اور یاد رہے کہ اس قسم کے خیالات کا پیدا ہونا دلوں کے اندر یہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے؟ عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے. کیونکہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتا ہے کہ حضرت ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا اظہار زبان سے کرنا اس سے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم کویلہ ہو جائے، تو کیا اس پر مؤاخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے. اس لیے کہ اس قسم کے وسوسے مسلمان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ مومن ہے اس کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. تو جس درخت کے اندر پل ہوتے ہیں لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں، جس درخت میں پل نہ ہو اس کو کوئی پتھر نہیں مارتا، ایمان کی علامت ہے. لہذا اس قسم کی خیالات اگر پیدا ہو جائے تو یہ ہے کہ یہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عذاب کے تاخیر کی وجہ سے انبیاء کے دلوں کے اندر ایسے وسوسے جو ہے نا پیدا ہونے لگے کہ وہ عذاب کے آنے سے کیا ہو گئے، یعنی وسوسے کے درجے میں ناامید ہو گئے. اور انہوں نے جو ہے نا وسوسے کے درجے میں یہ باتیں جو ہے نا دلوں کے اندر پیدا ہونے لگی کہ جو وعدہ ہم سے عذاب کا کیا گیا تھا شاید جو ہے نا وہ سچا نہ ہو. صرف وسوسے کے درجے میں یہ بات پیدا ہو گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حکم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا وہ آیا، مدد آئی اور انبیاء بچ گئے، ایمان لانے والے بچ گئے اور کافر ہلاک ہو گئے. تیسرا مطلب، اذ استیأسَ الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قرأت جو ہے نا وہ تشدید کے ساتھ ہے. انبیاء عذاب کے آنے کی وجہ سے، عذاب میں تاخیر کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ وہ ناامید ہو گئے. وظنوا، اور انبیاء نے گمان کر لیا، انہم قد کذبوا، یعنی انبیاء نے یہ خیال کر لیا، یہ گمان کر لیا، یہ خیال کر لیا کہ اب قوم نے جو ہے نا ہماری کیا کر دی، تکذیب کر دی. قوم نے ہماری کیا کر دی، تکذیب کر دی، اس لیے کہ عذاب میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی. تو ان کو یہ خیال ہونے لگا کہ اب ہمارے لوگوں نے، ہماری جو امت ہے انہوں نے ہماری کیا کر دی، تکذیب کر دی عذاب کے آنے کے سلسلے میں. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاءہم نصرنا، اللہ کی مدد آئی، فنجی من نشا، اور پھر جس کو ہم نے چاہا ان کو بچایا. ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کا جو عذاب ہے وہ لٹایا نہیں جاتا ہے مجرم قوم سے، مجرم قوم کے اوپر جو ہے نا وہ آ کر گرے گا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ، یہ جو قصے ہم آپ کے سامنے بیان ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا، اور یہ جو قرآن میں صداقت ہے، قرآن مجید جو ہے نا ایسی کتاب نہیں ہے جن کو یعنی ایسی بات نہیں ہے جو گڑی گئی ہو. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئی. وتفصیل کل شئین، اور قرآن مجید کے اندر تمام احکام کی تفصیل ہے. وہدن، اور یہ قرآن مجید ذریعہ ہدایت ہے. ورحمتن لقوم یؤمنون، اور مومنین کے لیے کیا ہے؟ رحمت، کیونکہ وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور کافر جو ہے نا اس کو کافروں نے قرآن مجید کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. بلکہ اب تو مسلمانوں کی اکثریت نے بھی قرآن مجید کو کیا کر لیا؟ ضائع کر لیا، نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے نا 50-60 سال ہو گئے قرآن مجید ہمارے گھروں میں پڑا ہے، ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. اور اسی گھر سے ان کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھ سکے اور اس پر عمل کر سکے. ہاں، یوسف علیہ السلام نے تو چوری نہیں کی تھی، الزام لگایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود جو ہے نا ان بھائیوں کو چوروں کے صف میں کڑا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا، قصہ تمام ہو گیا. اس لیے یوسف علیہ السلام کو پچ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو بڑا عجیب سوال ہے، مصر میں دو نبی تھے اور کس کے جو ہے نا کس کا حکم چلتا تھا؟ تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے کنعان کے، اور یوسف علیہ السلام نبی تھے مصر کے، یا ان کو نبوت ملی تھی. باقی یہ ہے کہ کس کا حکم چلتا تھا، ہمیں تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ وہ جو پولیس کی تفتیشی ٹیم ہوتی کیا کہتے ہیں اس کو، ایس او کہتے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ 20 دراہم مفسرین نے لکھا ہے. وشروہ بثمن بخس دراہم، کہتے ہیں کہ یہاں تو چند دراہم ہے، آپ نے کہا تھا 20 دراہم، مفسرین نے لکھا ہے 20 دراہم. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین، اللہم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے مغفرت فرما، جو بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدایا ہمارے عقائد قرآن مجید کے مطابق درست اور صحیح فرما. خدایا قرآن مجید پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا قرآن مجید ہمارا عقائد بنا، ہمارا عمل بنا، خدایا ہماری زندگی بنا، خدایا ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا، خدایا ہماری وجود سے دنیا کو ہدایت عطا فرما، خدایا ہمیں ہدایت عطا فرما، ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. خدایا قرآن مجید کے نور سے ہمارے سنوں کو منور فرما، ہمارے اہل و عیال کے سنوں کو منور فرما، ساری دنیا کی انسانیت کی سنوں کو منور فرما. جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں یا نیٹ کے ذریعے سے، مولا عز و جل سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، خدایا مغفرت کا ذریعہ بنا. خدایا جنت الفردوس عطا فرما، خدایا رمضان کے تمام ساتھین نصیب فرما، خدایا جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، خدایا مغفرت نصیب فرما، دیا اپنا فضل کرم ہمارے طرف ہمارے گھروں کے طرف اہل و عیال کے طرف متوجہ فرما. خدا جامع ہے کہ تمام ضروریات غیب خزانوں سے پورا فرما. خدا ہمارے شیخ کے درجات بلند فرما. خدا ہمارا یہ مجلس اور یہ درس اور یہ تقریب اور یہ محنت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جی یہ لڑکے کہاں ادھر ادھر اٹھ گئے نا, کیا ہو گیا؟ ہاں آج کون سا باب شروع کرنا ہے؟ ہاں صحیح ہے, مجھے یاد آ گیا. آج ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رت پہ. یہ دونوں باب اول اور رد تو رف الاشیاء و بیازداد ہے, ضابطہ یاد ہے, سمجھ گئے؟ خوشی دیکھو گے تو غم کا فکر ہوگا, غم پہچانو گے. غم دیکھو گے تو خوشی کی اللہ کے نام کا احساس ہوگا, سمجھ گئے؟ ایسے سنی سنائی ایک مثال ہے. کچھ لوگ باہر نکلے جلوس نکال رہے تھے. کیا؟ جیسا کہ آج کل روز جلوسی ہوتی ہے, جلوس لوگ کس لیے نکال رہے ہیں بولو؟ جلوس جو لوگ نکالتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے. کس کے لیے؟ پیٹ بھرنے کے لیے. بہت سارے لوگ غریب تھے اور عوام بیزار آ گئے تو انہوں نے جلوس نکالا کہ بھائی ہمارے لیے, ہمیں غربت ہے, فقر ہے, ہاں تنگی ہے. تو اس کی بیوی باہر چھت پہ, بادشاہ کی بیوی چھت پہ کڑی ہو گئی اور یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بڑی جلوسے ہیں. تو اپنے شوہر سے کہا, یہ لوگ کیوں جلوس نکال رہے ہیں؟ کیا جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ روٹی مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ بھائی ہمارے پیٹ خالی ہے, غربت ہے, یہ. تو اس نے کہا کہ پھر یہ بسکٹ کیوں نہیں کھاتے؟ کیا بسکٹ کیوں نہیں کھاتے؟ تو چونکہ وہ تو صبح اور شام بسکٹ کے ڈبے سامنے ہوتی, جو بیچارہ ایک ٹائم کا روٹی نہیں پیدا کر سکتا ہے وہ قیمتی بسکٹ کہاں سے لائے گا؟ تو آج کل ہر جگہ ہر دور میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ میں نے جو باپ کی مثال دیا کہ یہ ایک کو پہچانو گے دوسرا خود بہت سمجھ میں آ جائے گا, اور کو پہچانو گے تو رد بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہاں رد کو پہچانو گے, احتمالات تو ہوتے ہیں, کہہ رہے کبھی مال بچتا ہے تو اگر بچتا ہے تو کبھی کم بھی پڑتا ہے. ہاں تو علاج دونوں کا کرنا ہوگا, طریقے دونوں سمجھنے ہوں گی. جب بچا ہوا ہو پھر کیا کرنا ہے, جب رد کیا واپس کرنا ہو, اور پھر جب کم پڑ جائے پھر کیا کرنا ہے. لہذا میں نے پہلے کسی ایک دو تین دن پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو ایک ضابطہ سمجھایا تھا کہ جب بھی کسی وراثت کے مسئلے کو نکالو گے تو کم از کم تین صورتیں آپ کے سامنے خود بہت آ جاتی ہے. کون کون سے؟ معادلہ, ردیہ, اولیہ. ان تینوں سے کوئی مسئلہ خالی نہیں ہوتا ہے, لیکن عموماً معادلہ ہوتا ہے. ایسے ضابطے ہیں, ایسے قوانین ہیں کہ اس سے نکل جاتے ہیں. بعض اوقات پھر ایسا پیچیدہ مسئلہ جاتا ہے کہ کچھ توڑے توڑے بہت بچ جاتے ہیں, یا کسی کا ایسا برابر برابر ہو نہیں سکتا ہے تو قصور آ جاتے ہیں. تو وہ سارے آپ کو سمجھا دیے. تو آخری باب ہے اور یہ تقریباً وراثت کی قدر ضرورت بہار مسائل جو ہے وہ ختم اس باب پر پورا بھی ہوتے, باقی لواحقات ہیں اور یا مختلف فی ہے انشاءاللہ وہ بھی سمجھا دیں گے. تو مولانا رد ضد الاول, رد کسے کہتے ہیں؟ ہاں ضد الاول. یہ کس وقت پایا جاتا ہے؟ یہ اس کی صورت اس وقت بنتی ہے جب کسی مسئلے میں, صورت مسئلے میں اسبا نہ ہو. کیا نہ ہو؟ یہ چھوٹی باتیں نوٹ کرو اور ہر حال میں یاد کرو، یہ آپ کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ آپ سوچتے ہو کہ رت کا مسئلہ عورت کا نہیں ہوگا، کوئی اصبا ہوگا، تو اصبا کے بارے میں اصباب نفسی ہی تو آپ جانتے ہیں، عموماً طلبا کو یاد بھی ہوتا ہے جو چار درجے ہیں، کس میں؟ اصباب نفسی میں. لیکن یہ جو میں کہتا ہوں کہ اصبا نہ ہو، یہ مطلقاً نہیں ہونا چاہیے، چاہے اسباب الغیر ہو، چاہے اسباب مال غیر ہو، چاہے اسباب نفسی ہو، اسبا کے وہ مطلقاً ایک فرد بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اسبا کا فرد موجود ہے چاہے کسی درجے میں ہے، تو پھر وہاں تو عورت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. سمجھ گئے؟ کیوں نہیں پڑتی ہے؟ اب یہ جواب آپ سمجھے نا، کیوں نہیں پڑتی ہے؟ اسبا کے موجودگی میں بچتا نہیں ہے. کیا اسبا کے موجودگی میں کوئی بچا ہوا نہیں ہے؟ اس لیے کیا؟ باقی ماندہ تو سارا حصہ اسبا کا ہوتا ہے، چاہے توڑا ہے چاہے زیادہ ہو، یہی بات ہے نا. اسبا کا باقی ماندہ بچا ہوا مال ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا کس کا ہوتا ہے؟ اسبا کا ہوتا ہے. تو جب وہ اسبا کا ہوتا ہے تو پھر کہاں سے بچ گیا؟ تو یہ پہلا شرط ہوا. کیا ہوا؟ کہ رد کس وقت پایا جائے گا، کس وقت موجود ہو سکتا ہے؟ جب اس مسئلے میں اسبا نہ ہو. کیا اسبا ہو تو پھر نہیں ہو سکتا ہے. اگلی بات، کتاب کو شروع ہونے سے پہلے میں ایک دو عقلی باتیں سمجھا رہا ہوں. عقلاً اول نہیں ہونا چاہیے، عقل اول کی اجازت نہیں دیتا. سمجھ گئے کیا کہہ رہا ہوں؟ اجازت نہیں دیتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسا علمی وراثت میں، میراث میں جو بھی حصے ہیں، یہ مقدر من جانب اللہ ہے. کیا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، قرآن یہ کہا ہے. یہ سارے لڑکے بھی ادھر کیا کر رہے؟ سو رہے تھے، کیا کر رہے؟ ہاں کیا بھائی، یہ اس سے بڑھ کر اور زیادتی ہو سکتی؟ میں ادھر پڑھا رہا ہوں، میرے دیوار کے پیچھے بھی لوگ سو رہے ہیں. ہاں وہ تمہارا کوئی امیر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی امیر مقرر کیا نہیں کیا مدرسے نے؟ کون ہے؟ نہیں نہیں، پرانا طالب علم ہے کوئی؟ عرفان، آپ کی میں ڈیوٹی لگاتا ہوں، دور حدیث سے فارغ ہے. شاہ جی بھی نظر نہیں آ رہا، وہ دوسرا کدھر ہے؟ عبد الجلیل بھی نظر نہیں آ رہا ہے، سو رہے ہیں. کل جو لڑکے نہیں ہے، کل مجھے اس کا رپورٹ دیا کرو، میں آگے مدرسے میں بھیج دوں گا. کون سا طریقہ یہ؟ جو بھی لڑکے حاضر ہیں اور نہیں ہے تو کل مجھے رپورٹ دو، کون کون نہیں ہے. اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا، عقلاً سمجھا رہا ہوں، غور کریں. وہ یہ کہ میراث کے حصے متعین کرنے کے بعد، ہر ذی فرض کا حصہ مقرر کرنے کے بعد، اس پر زیادتی کرنا، اس سے زیادہ دینا، کتاب اللہ کے موافق ہے کہ مخالف ہے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ چونکہ رد ہوتا ہے ذوی الفروض پر، بات بڑا مسئلہ بڑا اہم ہے، غور سے سنا کرو. رد کس پہ ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ابھی تو آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ بھائی وہ رسا میں ذوی الفروض ہے، اصحاب نہیں ہے. کیا نہیں بولو؟ ذوی الارحام کو تو میں نے شرط میں رکھا بھی نہیں ہے کہ بھائی ذوی الارحام کا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تو وہ وارث ہے کہ ہے بھی نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. سمجھ گئے نا؟ متفق کا مسئلہ تو دو ہیں، کون کون سے؟ ذوی الفروض اور اصحاب. اب آپ نے ذوی الفروض کو مقرر حصے دیے گئے، اصحاب موجود نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ موجود نہیں ہے. تو پھر آپ باقی ماندہ بھی اسی کو دے دو گے، اسی کا نام رد ہے. کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی کی دو لڑکیاں تین لڑکیاں ہیں دو لڑکیاں ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے تو وہ اصول کے مطابق مال کے کتنے حصے بن جائیں گے؟ ہاں کتنا؟ نہیں سوشان تو ہے کہ مال کے کتنے نہیں، مخرج کیا ہوگا، کتنے حصے بنائے جائیں؟ تین، یہ تین بولا کرو، حصہ تو سلطان ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن اب مال کے کتنے حصے بن جائیں گے؟ تین، تین میں سے دو دے دیے، سلطان دو ہو گیا نا، ایک بچ گیا، وہ کدھر لے جاؤ گے؟ ہاں اسبا نہیں ہے نا، رد کی صورت سامنے آ گئی، اسبا ہوتا اس کو دے دیتے، اسبا نہیں تو رد کی صورت سامنے آ گئی. اب آپ یہ کہتے ہیں، شریعت یہ کہتا ہے کہ یہ ایک حصہ بھی اٹھا کر ان کو دوبارہ دے دیں، یہ اس کا نام رد ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ بھائی لڑکیوں کے لیے دو ہو یا دس ہو یا پچاس ہو، شریعت نے کیا رکھا ہے؟ اب سلطان بولو کتنا رکھا ہے؟ سلطان کا معنی یہ ہے کہ کل ترکے کھاد دو بٹا تین دے دیا جائے، مقرر ہوا نا، ابھی مقرر ہو گیا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ جو وہ ایک حصہ بھی جو بچا ہوا ہے، چونکہ اسبا نہیں ہے تو اسبا والا حصہ بھی دوبارہ ان پہ، یہ کہہ رہے ہو نا، تو یہ اپنے مقرر کردہ حصے پہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ وہ حصہ کس کا مقرر کردہ تھا؟ ہاں شریعت نے کتاب اللہ میں مقرر کردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو بٹا تین رکھا ہے، تم وہ سارا دے رہے ہو، سبا والا حصہ بھی دے رہے ہو. اس پر میں دلائل قائم کروں گا. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں متراکن کوئی رد نہیں ہے. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، ان جیسے عظیم اشخاص اس کے کارے کوئی رد نہیں ہوگا. سمجھ گئے نا کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ضرورت رد کی نہیں ہے، رد نہیں ہوگا. بس پھر باقی کدھر لے جائے گا؟ بچ تو گیا ہے. تو وہ کہتے بیت المال میں لے جاؤ. کدھر لے جاؤ؟ بیت المال میں لے جاؤ. زرداری صاحب کے حوالے کرے، نواز شریف صاحب کے حوالے کرے، ہاں؟ لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے. ان کا بھی یہ رائے ہے، جمہور سارے مسلکوں میں، چاہے مالکیہ ہو چاہے شافعی ہو، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، وہ بھی اس کے قائل ہیں جب بیت المال محفوظ نہ ہو تو رد ہوگا. کیا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ مال کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، مسکینوں کا. یہ بات تو طے ہے کہ جس مال کا کوئی بھی وارث نہ ہو اس کا وہ مال بیت المال میں جائے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو ترکھا کسی مورث کا، کسی کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا وارث کون ہوگا؟ بیت المال نا. تو یہ عقلن یہاں دوسرا دلیل بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھائی عدل نہ یہ رد عقلی لحاظ سے دو طریقوں سے خلاف ہے. قرآن کے خلاف بھائی مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض سے متعین کیے ہیں تو اسے زیادہ تو نہیں دینا ہوگا. جب آپ باقی ماندہ سبا والا ایسا بھی دے رہے ہو، یہ تو تعدی علی کتاب اللہ ہوگا، اور قرآن نے کہا ہے کہ لا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تو یہاں آپ زیادتی نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے مقرر کردہ اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ جس ومن لا وارث له، جس بندے کا کیا نہ ہو، وارث نہ ہو، تو بیت المال اس کا وارث قرار دیا جائے گا، یعنی مال بیت المال میں جائے گا. کدھر جائے گا؟ تو ادھر بھی جب زیر الفروض کے حصے دے دیے، غور کرو، مولانا بریک نکتہ ہے، بار بار کہنا توجہ دے دیں، زیر الفروض کے تو حصے دے دیے نا، باقی کس کا بچا ہے؟ اسبا والا بچ گیا. تو اسبا موجود نہیں ہے تو عمل لا وارث لہو صادق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں، تو یہ مال کدھر لے جانا چاہیے؟ بیت المال میں لے جانا چاہیے. اس لیے ضابطے تو یہی ہے کہ جو بچ جاتا ہے ان کو دے دو. اور آپ کہہ رہے نہیں دوبارہ ان کو دوبارہ دے دے، تو عقلن یہ صادق نہیں ہے. میں نے کہہ دیا کیا نہیں ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا متاخرین بھی یہ کہتے ہیں کہ بیت المال محفوظ ہونا چاہیے، اور معتمد عند المالکیہ بھی یہی کہتے ہیں، احناف تو کہتی بھی ہے کہ بھئی اصل میں جو مال بیت المال میں رکھا جاتا ہے، بیت المال کو دیا جاتا ہے، یہ حقوق المسلمین کا ہوتا ہے، فقراء کا ہوتا ہے، یتیموں کا ہوتا ہے، بیواؤں کا ہوتا ہے، کیا بیت المال نے مال کو کیا کرنا ہے؟ بیت المال عامۃ المسلمین کا حق ہے نا، کس کا؟ اگر وہ مال نکالا جائے جلسوں جلوسوں ووٹوں الیکشنوں اس پہ خرچ کیا جائے تو حق کو حقدار کو حق پہنچ گیا؟ ہاں؟ تو یہ شرط لگاتے ہیں کہ بیت المال میں تب اس میت کا، اس وارث کا مال، مورث کا مال لے جایا جائے گا کہ یہ آپ کو یقین ہو، اعتماد ہو. نہیں سمجھ گیا نا؟ آپ لوگوں کو میں ایک قصہ سناؤں، سنا تو ہوگا، اتنے چھوٹے تو نہیں ہوں گے، شاید نہ سنا ہو، بات بہت پرانی ہے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ لوگوں نے سنا ہے اس کا وفات بیت نیوٹاؤن میں ہوا تھا. ہاں؟ اس دن ہم دور حدیث میں تھے. یہ 80 سال کا، سال 80 کا واقعہ ہے. ان دنوں میں یہ زکات کا سلسلہ بینکوں سے شروع ہوا تھا، اور مجھے یہ واقعہ اتنا جلد زبردست یاد ہے کہ وہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ہم پڑھ رہے تھے، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، کہ اسی دوران نیو ٹاؤن سے فون آیا کہ اس طرح مفتی محمود صاحب کا رخصت ہوگی، وفات ہو گیا. تو مولانا نے اس وقت سبق بند کیا اور دعا کر لیا کہ دعا کرو کہ جو ہمارے حضرت صاحب کا انتقال ہوا ہے، اب سب ادھر چلیں گے. سبق اس وقت بند کر دیا. تو ہم جو ہے نا سارے پھر طلباء کو کہا کہ آپ لوگ جائیں جنازے میں. جنازہ تو ادھر ہوا بھی تھا شاید، یعنی یاد مجھے نہیں آ رہا. پھر فضل الرحمان صاحب پہنچ گئے، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب پہنچ گئے. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے یہ پیشکش بھی تھی، کی تھی کہ میں کا انتظام کروں گا. یہ کیا ہے بھائی جہاز کا، یہ جو چھوٹے جہاز ہیں یار، ہیلی کاپٹر کا انتظام کروں گا. لیکن بہرحال پھر کس نے کیا ہمیں نہیں پتا، تو رش لگا ہوا تھا. لیکن جس بات کے واقعے کے لیے میں بات سنا رہا ہوں کہ یہ اس وقت دار الحدیث میں، اور کیا کہنا چاہیے، تقی صاحب لوگوں نے ان کے ساتھ اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ بینک والا جو زکات کاٹتے ہیں یہ زکات ادا ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ وہی بیت المال والی مثال سمجھا رہا ہوں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے خلاف تھے. سنا یہ واقعہ تم لوگوں نے؟ ہاں؟ میں سنا رہا ہوں، پھر آپ لوگ بڑوں سے پوچھو. اس دن بحث کر رہے تھے دار الحدیث میں، اچانک اس کا طبیعت خراب ہو گیا، اور پھر اس کو جنا اسپتال لے گئے. وہاں اس کی تصدیق ہوگی کہ رخصت ہو گئے، دنیا سے سفر کر چکے ہیں. اور ہم پڑھ رہے تھے دور حدیث میں، تھا چھت مسجد کی چھت پر، یہ مسجد نہیں تھی، چھوٹی مسجد تھی، چھت پر ہمارا دور حدیث کا کلاس لگتا تھا. تو وہ یہی جو آج میں بیان کر رہا ہوں اس کا نظام، یہ بالکل وہی مثال ہے کہ وہ مفتی صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ زکات والے زکات کاٹتے ہیں، بینک زکات کاٹتے ہیں. کیا آج تک وہ قائم ہے؟ آپ کا اگر بینک میں پیسہ یکم شوال، یکم رمضان گزر گیا نا، اگر آپ نے کچھ اتارٹی نہ دیا ہو تو ادھر آپ کے پیسوں سے زکات کٹ گیا ہوگا، خود بہت کاٹ دیتے ہیں. کون کاٹتے ہیں؟ بینک والے، تمام بینک کاٹتے ہیں. تو مفتی صاحب اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ مال تو فقراء مسکین ان کا ہے. کس کا ہے؟ اور یہ کوئی ضمانت نہیں دے سکتا ہے کہ گورنمنٹ جب زکات کاٹتا ہے کہ اس کا مصرف کیا ہے، یہ نہیں دے سکتا ہے. لہذا ان کو نہیں کاٹنا چاہیے، خیر صاحب مالک پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو نام زکات نکال کر جس کو دینا چاہے، جس کو نہ دینا چاہے. تو مفتی صاحب والے رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح ہے، اس لیے وہ میں نے یہ مثال دیا کہ بھائی شافعی بھی کہتے ہیں، امام مالک صاحب، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے تو یہ بھی منقول ہے کہ رائے الامام وہ اس مال کو کہاں مناسب سمجھتا ہے خرچ کر لے. لیکن آج کل امام پر بھی تو اعتبار نہیں ہے. امام جانتے ہیں؟ امام کون ہوتا ہے؟ ہاں، عمران خان. آج کل تو شہباز شریف ہے نا. اور اس کے نمائندے، حکومت کے جو نمائندے ہوتے ہیں گورنر وزیر اعلی وہ قانون ہر جگہ لاگو ہوتا ہے نا. اب یہ پتہ ہے آپ مجھے بتائیں, یہ میں نے بات لمبی کی ویسے تاکہ یہ مثال سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ مال تو کسی خاص بندے کا حق ہے, سب کا تو نہیں ہے نا. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, وراثت کا مسئلہ ہے, تو یہ مال تو مصرف تو شریعت نے مقرر کیا ہے, اور یہ لوگ تو ام من الحلال ام من الحرام نہیں دیکھتے ہیں, وہ تو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو پھر یہ رائے مفتی صاحب کی صحیح تھی لیکن ان لوگوں نے ساتھ نہیں مانا, اس وقت تقی صاحب وغیرہ انہوں نے نہیں مانا تھا, تو وہ ابھی تک جو ہے نا وہ قانون لاگو ہے کہ جب آپ کا یکم رمضان جب آئے گا تو یکم رمضان سے آپ وہ اکاؤنٹ میں جس اکاؤنٹ میں پیسہ ہے تو حساب کر کے اس سے پیسے کاٹ دیتے ہیں, اس لیے اس دن بینک کی چھٹی ہوتی ہے. پتہ ہے یکم رمضان کو کیا ہوتا ہے, بینکوں کی چھٹی ہوتی ہے سیول لوگوں کے لیے, اور وہ سارا دن یہی کرتے ہیں, ہر اکاؤنٹ سے پیسے الگ کرتے ہیں, ہر اکاؤنٹ سے پیسے الگ کر دیتے ہیں. تو موتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں یا دوسرا مصرف جو ہوتا ہے یہ ہر ایک جگہ استعمال نہیں ہوتا ہے, اس کے خاص حقدار لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان چیزوں کا پرواہ نہیں کرتے, لہذا اپنی جگہ پر پیسہ استعمال نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ تو ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ بھائی کہ جو مورث کا وارث نہیں ہے, کیا وارث نہیں ہے, اصحاب نہیں ہے, کیا نہیں ہے, تو انہی پر لوٹایا جائے, کیا بجائے اس کے کہ وہ ہوا میں اڑے, کیا کہ وہ کہاں خرچ ہو گئے پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر یہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس پر صحابہ کرام کے دور سے اختلاف چلا رہا ہے, رد ہے یا نہیں ہے, لیکن خلاصہ آپ یہ نکالے کہ اب مسلمہ ہے یہ رد بھی میراث کو قانون بنایا گیا ہے, اور اس صحابہ کے دور سے کہ جب مال بچ جاتا ہے اور بیت المال بھی محفوظ نہیں ہے, کیا بولو, اور ذوی الفروض ذوی الارحام بھی نہیں ہے, تو پھر یہی لوگ اس کے زیادہ حقدار ہیں, یہ ذوی الفروض ان کو دے دیا جائے. پھر اس میں تھوڑا سا یہ اختلاف ہے کہ تمام ذوی الفروض پر رد کیا جائے گا یا نہیں, یہ تو آپ کا جب جذبہ پیدا ہو جائے گا, تھوڑا بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو پھر مضمون بھی واضح ہوگا. یہاں تو ہم دورے کرتے ہیں, مختصر قوانین سمجھاتے ہیں کہ بھائی جب سب کو واپس لوٹایا جائے گا یا خاص کو, تو اکثریت کی رائے ہے کہ زوجین پر نہیں ہوگا, نہ سبھی پر ہوگا. منجورت کون ہوگا؟ ہاں غیر زوجین, شاباش. تو من یورد جو ہے ذوی الفروض کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. بچا ہوا مال دوبارہ ذوی الفروض کو دینا ہوتا ہے نا, کس کو دینا ہوتا ہے؟ تو ذوی الفروض کی دو قسمیں ہیں, ایک نسبی ہے ایک سببی ہے. کیا سببی کون ہے؟ زوج اور زوجہ. نسبی کون ہے؟ سارے غیر زوجین سارے نسبی ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ نسبی پر ہوگا, یہ اکثریت کی رائے ہے, اور بعض صحابہ بھی عثمان غنی رضی اللہ کا بھی ایک قول منقول ہو کے رہا, نہیں سب پہ کیا جائے گا, یہ بھی قرین قیاس ہے. بولو کون سا؟ ہاں کہ سب پر کیا جائے, سببی کو بھی شامل کیا, غیر سببی کو بھی شامل کیا جائے. آپ جو ہے نا نوٹ بعد میں کرے, پہلے مجھ سے سمجھو کہ سب پہ کیا جائے. بڑے بڑے اکابرین امت کے یہ اقوال ہیں, اگرچہ اکثریت دوسری طرف آپ کو ایسا بتائے گا بھی جو کتاب میں آ رہا ہے وہ اس کو اس بنیاد پر ہوگا کہ زوجین نہیں ہے. یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک قسم میورد ہے اور ایک من لا یورد ہے. من لا یورد میں زوجہ ہے اور میورد میں ان کے علاوہ ہے. یہ کتاب کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, لیکن میں نے بتایا کہ دوسری طرف بھی علماء موجود ہیں, صحابہ میں سے بھی ہیں, وہ کہتے نہیں من لا یورد من یورد کی تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب پر لوٹایا جائے گا. اس لیے کہ ایک ضابطہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ الغرم بالغنم, جو نقصان اٹھاتا ہے تو فائدہ بھی ملے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو نقصان اٹھاتا ہے تو وہ فائدے کا بھی حقدار ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اباؤ کا تجر وبا الا تجر. ہاں جی یہ ہمارے سپریم کورٹ کی فیصلے نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دن فیصلہ کیسے ہو دوسرے دن کیسے. ہم منصف ہیں. کیا ہے بولو؟ ہاں تم منصف نہیں ہو تو کچھ اور ہو. انصاف اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ قاضی کی تین قسمیں ہیں، ایک قاضی جنت میں جائے گا، دو جہنم میں جائیں گے. سنا یہ یہی وجہ ہے. تو قانون عقلن اور فقہا کے اقوال اس بات پر دال ہیں کہ بھائی جو توان اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، تو وہ فائدے کا بھی حقدار ہوتا ہے. تمام عقود میں ایسا نہیں ہوتا ہے. بھائی تجارت کر رہے ہو، آپس میں میرے ہوئے ہیں، نقصان ہوگا تو ایک پر ہوگا، سب پر ہوگا. ہاں متاخرین سب پر ہوگا نا. جب اتفاق کر لیا چار آدمی مل کر تجارت کر رہا ہے، اگر اس تجارت میں نقصان ہو جائے تو ایک آدمی اٹھائے گا. ہاں اس طرح جب فائدہ ہوگا وہ کتنے اٹھائیں گے؟ ہاں وہ بھی سب اٹھائیں گے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے سب پر ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر مال کم پڑ جائے، حصے بڑھانا ہو، یہ تو ازداد ہے. ابھی پہلے سبق میں یعنی درس کے ساتھ میں نے بتایا کہ اول اور رد یہ ازداد میں سے ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ازداد میں سے ہے نا. تو یہ بتاؤ کہ اول کرتے ہو زوجین کے حصے میں کو بھی شامل کرتے ہو، اس کے بغیر اول ہوتا ہے؟ بتاؤ. ہاں آ گئی نقطہ سمجھ میں؟ اول تو ہوتا ہے جہاں ان کے حصے کم کرنا پڑتے ہیں، ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو نقصان میں تو شریک ہے. ہاں لیکن جب فائدہ ہوتا ہے تو پھر کہ اس پر اول ہوگا، اس پر رد ہوگا، اس پہ رد نہیں ہوگا. جیسا اول میں سب شریک ہیں، ایسے رد میں بھی شریک ہونے چاہیے. موافق العقل ہے، مخالف العقل ہے؟ دلیل سمجھ میں آیا؟ یہ دو جگہ آپ نے بڑی اچھے نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ بھائی اول کے باب میں تو پہلے تعریف سمجھو. تعریف تو سمجھا دیا کہ اول کا زید ہے. رد کس وقت ہوگا؟ شرط کیا ہے؟ تو اہم شرط میں نے بتا دیا کہ آصبہ کا نہ ہونا ہے. اس ذوی الارحام والا مسئلہ متفق علیہ نہیں ہے، وہ تو ویسے وارث بنی بھی اختلاف، اس کو میں نے الگ کر دیا. اتفاق کی مسائل بیان کر رہا ہوں. اتفاق میں میرا صبح کا نہیں ہونا چاہیے. کیا پھر اس کے بعد یہ بھی مسائل ہیں کہ بھائی بیت المال محفوظ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو تین چار قسم کے اور رائے ہیں. بہرحال دوسرا عنوان یہ ہے کہ بھائی اگر اول کرو گی بھی، تمام ذوی الفروض اس میں شامل ہیں. کیا تمام ذوی الفروض شامل ہیں یا کسی کا استثناء بھی ہے؟ تو اکثریت جو ہمارے سامنے سے رہی ہے، وہ دوسری کتابیں ہیں، احناف کی کتابیں دوسرے، وہ اس طرف گئے ہیں کہ بھائی یہ دو ذوی الفروض کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، زوجین کو الگ کیا جائے، یہ من لا یرد میں شامل ہے، زوجین کے علاوہ جتنی بھی کیا ہیں، جتنی بھی ذوی الفروض ہیں سب پہ لوٹایا جائے گا، وہ من یرد ہوگا. لیکن کچھ صحابہ کے دور سے بڑے بڑے ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر آپ رد کرتے ہو اور اول کرتے ہو، اول میں آپ ان ورسا کے حصے کم کرتے ہو، نقصان پہنچاتے ہو، تو اول میں اگر یہ زوج زوجین شامل ہیں تو پھر رد جو ظاہراً ایک وقتی فائدے کی صورت ہے، تو فائدے میں بھی شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ توان اور فائدہ ملے ہوئے ہیں اور یہ دونوں ازداد ہیں. ازداد میں یہی ہوتا ہے کہ جو قوانین اس کے جہاں جو اس میں معتبر ہیں تو ادھر میں بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ تاریخ بھی سمجھ میں آ گیا، شرط کو بھی سمجھا دیا، اور رد کن لوگوں پر ہوگا اس کے بارے میں آپ کے سامنے تقریر کر لی کہ دو رائے ہے، اور راجح بھی سمجھا دیا کہ راجح کیا ہے. ہاں ہاں نہیں نہیں یار، الٹا ہو گیا نا. ہاں زوجین پہ نہیں ہوگا. بات یاد کرو، تمہارا کتاب کس پہ بنا ہے؟ یہ میں نے آپ کو آخری دیکھے نا، آخری دلائل تو ایسے ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں منتے منتے کے. اب یہ میں نے آپ کو کہاں سے کتابوں سے نکالی؟ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، بتائے نا کہاں ہے یہ عقلی دلائل. تو اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو ریاض جو میں نے دلائل بیان کر لی اسے تو بالکل واضح ہے کہ سب پہ ہونا چاہیے. کیا یہ دلائل تو سامنے آ گئے نا؟ اب نہیں کرتے ان کے اور وجوہات پہ دیکھنے پڑیں گے. تو یہ جو آپ کے کتابوں میں اور ہمارے ہاں جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، پورا باب اس پر بنا ہے کہ ثم مسائل الباب کیا ہے. ہم میں تھوڑا عبارت پڑھتا ہوں سارے سن لیں تاکہ یہ جو میں نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ جائے. ثم مسائل الباب تک پھر شروع کروں گا. الرد و ضد العول، صاحب سراجی کا قول ہے، وہی بات ہو گئی کہ دونوں آپس میں ازداد ہیں. ما فضلا ان فرض ذی الفروض ولا مستحق له. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ذی الفروض کے علاوہ اور کوئی مستحق نہیں، یعنی اسبا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اس لیے ذی الفروض کے فوراً بعد پھر کون وارث ہوتا ہے؟ اسبا وہ نہیں ہے. جب وہ نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ یرد علی ذوی الفروض بقدر حقوقہم. یہ باقی ماند مال اس پہ لٹایا جائے گا. کیا؟ ذوی الفروض پر، لیکن اسی نسبت سے جو نسبت ان کے درمیان قائم ہے. جس کا نصف ہوگا تو وہ جو باقی بچا ہے اس سے نصف دیا جائے گا. جس کا ربع ہوگا تو وہ بھی اس محفظہ سے بھی اس کا قائل ہوگا. نسبت وہی قائم کیا جائے گا، برابری نہیں ہوتی. خیرات یہ نہیں ہے، یہ حق کی باتیں ہو رہی ہے. کیا ہے بولو؟ اور نہ کوئی احسان ہے. اللہ کا دیا ہوا حصہ آپ ہاتھ سے دے رہے ہو تو آپ کا کون سا کمال ہے؟ نہیں سمجھ گئے؟ چلیں کیا ہے آگے، عبارت سب جا رہا ہوں. الا لزوجین، سن لیا؟ کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروض پر لوٹایا جائے گا لیکن زوجین پر نہیں ہوگا. کیا؟ یہ ہماری کتابوں میں جو ہے وہ وہ قول عامۃ صحابہ. ہاں کہتی عام صحابہ کا کیا ہے رائے ہے. کس کا بولو بھئی؟ عام صحابہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ خواص کہیں اور ہے. کیا؟ یاد رکھو مولانا، میرے نقطے ذہن میں بیٹھا ہو، کتابوں میں جہاں آتا ہے والحق کو، کیا والحق کا لفظ جہاں استعمال ہوگا تو یاد رکھو کہ وہ جگہ اختلافی ہے. وہ کس کی تنبیہ ہو جاتی ہے؟ کہ اختلاف موجود ہے. اگر اختلاف نہ ہوتا تو لفظ حق کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یعنی وہ جو بھی کوئی ہوگا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ حق ہے وہ غیر حق ہے. کیا ہے؟ وہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو رائے تو دو ہو گئی نا. یہاں کہتے کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ عام صحابہ پر کیا ہوگا بولو؟ نہیں لٹایا جائے گا. کس پر؟ عام صحابہ کہتے کہ زوجین پر رد جو ہوگا یہ کیا ہوگا؟ نہیں کیا جائے گا. تو یہ عام صحابہ ہے، عام صحابہ سے مراد یہ ہے کہ مقتدا اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے چاہنے والے. وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاضل لبیت المال. یہی میں نے کہا تھا نا، دیکھا نہیں تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ ان رد کے کیا ہے بھائی، رد کا جو انکار کر رہا ہے ان کے سربراہوں میں زید بن ثابت ہے، وہ صحابی جو امام وراثت کے امام سمجھے جاتے. کیا؟ دوسری طرف فقہ کے قائل، فقہ کے علم اور فقہ کی سب کوئی تفقہ، اس کا دروازہ، اس کا جو منبع حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے جانے والے وہ تو کہتے کہ رد ہوگا. کیا ہوگا؟ اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاننے والے اور اس کے پیچھے جانے والے وہ کہتے رد نہیں ہوگا. تو جو بھی اختلاف صحابہ کا ہوتا ہے، فقہا کا ہوتا ہے، اس کا بنیادی مرکز تو صحابہ ہوتے ہیں. تو ادھر بھی دو رائے سامنے آ گئے. کیا گئے بولو؟ وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاضل لبیت المال. ہاں ذوی الفروض یعنی مطلب لا یرد ولا ذوی الفروض اصلا، بالکل نہیں ہوگا. مال کہاں لے جائے؟ ہاں توشخانہ میں لے جائیں. کس میں؟ یار یہ تو کیا کہنا ہے, صحابہ کو اللہ نے کیسا علم دیا تھا اور بعد میں آنے والے یدین میں لگے کیسے اللہ نے اس طرح, وہ سامنے سب کچھ نہیں آگیا کہ کل حکمران کے آگے گھر پہنچ جائے گا. ہاں بھائی آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس لیے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, بیت المال میں تب لے جاؤ جب وہ محفوظ ہو. کیا ہو؟ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكُ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ, اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ رہ گئے ہیں. لیکن میں نے اس کی تفصیلات بتائی کہ یہ اس وقت کی بات تھی, بعد میں متاخرین نے جب یہ دیکھا کہ بیت المال محفوظ نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو دے دیا جائے اور بیت المال میں نہ رکھا جائے. سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ مستحقین کو میں نے کئی مثال مفتی صاحب کا واقعہ بھی بیان کیا کہ بھائی یہ تو خاص لوگوں کا حق ہے, اگر آپ کو پتہ یقین ہے کہ اس کو پہنچ جائے گا تو دے دو, ورنہ اوروں کے ہاتھ میں کیوں اڑاتے ہو, ایسے لوگوں کو کیوں دیتے ہو جو اس کے مستحقین نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہو گئے سارے. ابھی آپ کے سامنے بات آ گئی جو میں نے جس کے لیے آپ کے سامنے یہ عبارت شروع کی, وہ صاحب سراجی نے کہا کہ اب بنیادی بات سمجھو کہ مسائل جو ہے نا وہ چار قسم کے ہیں. کس کے؟ بولو, چار قسم کے. اس کی یہی قسم بتائے گا کہ یہ دو کو تقسیم, میورت کو تقسیم کیا جائے گا کہ میورت میں یہ شامل ہے اور یہ شامل نہیں ہے. زیب الفروض کو تقسیم کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ تو چونکہ ہم اس طرف آ گئے کہ زوجین پہ رد نہیں ہوگا, اس بنا پر آگے باب مسائل شروع ہو جائیں گے. اور یہ مثال یہاں نہیں لایا گیا ہے, یہ باب ہی قائم نہیں ہوگا اگر سب پر قائم کرتے ہو, سب پر لٹاتے ہو تو اس باب کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اس کی نوبت تو اس لیے آئے گی کہ زوجین کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں, جب ہوتے ہیں تو قانون اور ہے, نہیں ہوتے ہیں تو قانون اور ہے. یہ بنیادی قوانین میں فرق کیوں آیا؟ بولو. چونکہ ذوی الفروض کی دو قسمیں ہیں. بولو نا, ذوی الفروض کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم پر اٹھایا جاتا ہے اور ایک, اور یہ مسئلہ کس کا ہے؟ بولو. عام صحابہ میں سردار میں نے بتایا, کس کا ہے؟ ہاں یہ بولو نا. اور میں نے کہا خواص بھی ہیں, اور خواص کہتے ہیں نہیں رد سر سے ہو گئے نہیں, تو اس میں کون ہے؟ زید ابن ثابت. اتنا مطالعہ کرو, کل مزید بات کروں گا. مسائل باب جب شروع کر رہا ہوں تو ایک مرتبہ خلاصہ مختصر پھر شروع کروں گا. لیکن تم رد میں دو چیزیں سمجھے. کیا دو؟ قاعدہ نکالنے کا طریقہ تو آسان ہے, لیکن یہ بنیادی سمجھے کہ اس باب کا بنیاد کس چیز پر ہے, رد کا ثبوت کہاں سے ہو رہا ہے, کتاب اللہ کے موافق ہے کہ مخالف ہے, ہاں, اور آئمہ اربعہ کس طرف گئے ہیں. یہ دو نکتے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نا, تاکہ آپ کو باب کی حیثیت کا پتہ چلے کہ اس باب کا دار و مدار اس بنیادی طور پر مختلف انفی ہے کہ اتفاق کی. یہ بھی پہلے سوچو. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں, باپ کل شروع کروں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ جلدی جلد ہم سب کو علم شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنائے سب کچھ کرنے میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. برحمتك يا رب. بسم الله.